ٹھکانہ ہے یہ, آ جائے سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ, راہ پلانا
ہے مدنی مذاکرا, مدنی مذاکرا, مدنی مذاکرا,
دیکھتے رہیے
میرے سرکار آ گئے, میرے لجپال آ گئے, میرے دلدار آ گئے, میرے غم خار آ گئے,
آ گئے
مرحبا,
آ گئے
جھوم
آ گئے, آ گئے میرے سرکار آ گئے.
سب سے پہلے تو میں امیر علیہ سنت دامت برکات علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے اور ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. جس طرح آپ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح آپ نے نوجوان نسل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے.
مدنی مذاکرے کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ جگہ جگہ پر ہمارے بلوچستان میں بھی جیسے امیر السنت کا پیغام عام ہو رہا ہے, سنت عام ہو رہی ہے, تو الحمدللہ امیر السنت کی برکت سے, داؤد سلم کی برکت سے ہمارے شہر میں بھی محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے, وہیں پر بھی جلوس سے نکلتے ہیں اور وہاں پر بھی علم امیر السنت کے باقاعدہ مدنی مذاکرے دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. کثیر تعداد میں عاشقان رسول امیر السنت کی زیارت کرنے کے لیے, ان کے الفاظ سننے کے لیے اور ان سے کچھ سیکھنے کے لیے, بلکہ امیر السنت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, سنتیں فرض علوم وغیرہ.
پاپا الحمدللہ ان کی ایک تو عمر اتنی ہو گئی, پھر بھی وہ ان کی ذہانت ماشاءاللہ ہر مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں, اور پھر ان کی محبت یہاں پر کھینچ کے لیے آتی ہے, پھر بس آنا شروع سے ماحول میں, گھرانہ ماحول میں تو الحمدللہ بھی آنا جانا ہوتا ہے.
یہاں الحمدللہ ایسے ایسے مسائل سیکھے ہیں ابھی جو امیر اہل سنت نے سکھائے ہیں, جو ہمیں کبھی زندگی میں نہیں پتا تھا, تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا ہی فیض ہے اور یہ انشاءاللہ فیض جاری رہے گا ان کا انشاءاللہ, اور پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے الحمدللہ.
ان کے بولنے کا انداز, ان کا بیان کرنے کا انداز بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, بہت ہی وہ میٹھے لہجے سے بولتے ہیں, اور ان کی بات سیدھی جو انہیں دل کو لگتی ہے, مسکرا کے بات کرنا اور کوئی بھی بات انہیں بیان ہو اس کی گہرائی میں جا کے بتا دیتے ہیں, چیز کی سمجھ آ جاتی, کوئی بھی بیان اس کی سمجھ بڑی آرام سے آ جاتی.
پوری دنیا کے اندر بہت احسن طریقے سے احسن انداز میں دعوت اسلامی دین متین کی بےلوث خدمت کر رہی ہے, اور دعوت اسلامی ہر شعبے میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, چاہے وہ اس دور کا سوشل میڈیا ہو, آئی ٹی مجلس ہو, تقریباً ہر پلیٹ فارم پہ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کے لیے اور عشق مصطفیٰ لٹانے کے لیے پیش پیش ہے.
شعبہ ایف جی آر ایف کا اللہ پاک سلامت رکھے, میں بھرپور تعاون کیا الحمد للہ جامعۃ المدینہ کے میں اسٹوڈینٹ ہوں, تو وہاں پہ بھی جامعۃ المدینہ کے بھی اسٹوڈینٹس نے اور اساتذہ کرام نے کافی تعاون فرمایا اور ان سے لاب زدگان کی مدد فرمائی.
سلام کی وجہ سے شہر کے راستے تمام بند ہو چکے تھے, لیکن الحمد للہ دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف نے ماشاء اللہ ہمت کی اور وہ مطلب کسی بھی ذریعے سے وہاں پر پہنچے اور لوگوں کی امداد کی, وہاں پر جو بیر گھر تھے ان کو رہائش وغیرہ دی, ٹینٹ لگا کے دیے, اور جن کے پاس راشن وغیرہ نہیں تھا ان کو بلکہ راشن دیا, اور الحمد للہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے ہمارے اوپر, امیر السنت کا کرم ہے کہ امیر السنت جیسی ہستی اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمائی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک امیر السنت کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم ہو. آمین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, نويت سنة الاعتكاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب متکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ جب مسجد میں داخل ہو تو دوبارہ نیت کر لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, ساحری, افطار, اب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جب اعتکاف کی نیت کی, نیت نہیں کی تھی افطار کا ٹائم آ گیا, افطار مسجد میں نہیں کر سکتے, ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اب بھلے افطار بھی کر لیں. ہم یہ کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ پہلے سے نیت کر لیں کہ اب بھلے کھانا آ گیا اب نیت کریں، نیت کے وقت ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب کھائیں پیئیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1444 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج چھٹی رات ہے، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آج چھٹی شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان میلاد جمع ہے، مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اب سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب۔
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اپنے زندگی کو موقع محل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کس طرح میچ کیا جائے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔
اس سوال کے جواب کے لیے تو برسوں پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ عمل کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیارے کلام میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جتنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جتنا سنتوں پر عمل کریں گے، جتنے اللہ پاک کی اطاعت کریں گے، فرما بداری کریں گے اللہ کے پیارے نبی کی، انشاءاللہ اس طرح آپ کی زندگی جو ہے نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار بنتی چلی جائے گی۔ غیر یہ ایک دم سے نہیں آئے گا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب نیت صاف ہوگی آپ پڑھتے رہیں گے غور کرتے رہیں گے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی تو عادت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات، ہلنا اور ٹھہرنا، حرکات و سکنات تو بغور دیکھا کرتے، اور جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے، کئی مطلب روایات ملتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سوال ہے کہ آج کل جاب اور جو نوکری کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی بتا دیجیے، جزاک اللہ۔
نوکری وہ کرنی ہے جہاں مطلب حلال روزی مل سکے، اور جو اجارہ ہو، جو بھی طے ہو یہ کام کرنا ہے تو وہ کام پھر پورا کرنا ہے، جو ٹائم طے ہوا وہ ٹائم پورا کرنا ہے۔ لوگ گورنمنٹ جاب پر زیادہ مرتے ہیں کیونکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اب آپ لیٹ آئیں گے تو کیا بگڑے گا، صاحب جو ہے آپ سے لیٹ آئیں گے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ترکیب بن جاتی ہو۔ تو بہرحال یہ کہ جو طے ہوا وقت دینا پڑے گا، ورنہ عرف سے ہٹ کر اگر لیٹ کیا ڈیوٹی پر جانے میں، جتنی دیر آپ نے لیٹ کیا اتنی تنخواہ آپ کے لیے لینا یہ حرام ہو گیا، گناہگار ہوں گے اگر لے لی تو. اتنی کٹوتی کروانی ہوگی. اب روز روز کٹوتیاں تو اسے نجی طور پر اگر پرائیویٹ ادارہ ہوا تو وہ تو آپ کو دروازہ دکھا دے گا کہ بھائی ہم نے آپ کو اس لیے تھوڑی رکھا کہ آپ روز کٹوتیاں کرواتے رہے، کام کون کرے گا، میں تو کام چاہیے. بہرحال یہ کہ جو بھی یعنی کہ وہ پھر جو نارمل کام ہو نا وہ کرنا، درمیانہ، اتنا فاسٹ بھی ضرورت نہیں ہے نہ اتنا سست کہ کام بہت کم ہو، تو نارمل رفتار میں. لکھنے کا ہے تو لکھنے کا کرنا ہوگا، اور کچھ بنانا یا لوڈنگ ان لوڈنگ جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں نا یہ نوکریوں میں، تو وہ سب درمیانے انداز میں کرنے ہوں گے. اگر زیادہ رفتار میں کیا تو ٹھیک ہے، مطلب درمیانہ بھی اس میں آ ہی گیا، لیکن کم رفتار میں کیا تو درمیانہ اس میں آیا نہیں ہے، اب پھر اتنی تنخواہ کٹوتی کروانی پڑے گی. یہ نوکری نازک ہے، نوکری نوکر رکھنے والے کو نوکر رکھنے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، اور نوکری کرنے والے کو نوکری کے ضروری مسائل جاننا یہ فرض ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ اور بھی کئی مسائل ہیں کہ حلال روزی کمانے کے مدنی پھول، 50 مدنی پھول، یہ رسالہ پڑھ لیں، ان میں بھی کچھ آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی مزید. بہرحال یہ کہ اب آپ سوال تو آپ کہیے کہ جاب ملنے میں پریشانی ہے، اب روزگار کی پریشانیاں تو کہاں نہیں ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ پریشانی روزگار کی نوکریوں کی یہ بلوچستان میں، جب بھی بلوچستان والے تشریف لاتے ہیں نا یہاں، آج کل بھی آئے ہوئے، تو یہ ملاقات کے دوران ان میں بےچارے کچھ ایسے ہوتے جو کہتے ہیں نوکری لگ جائے دعا کرو. یہ لوگ نہیں ہوتے تو دوسرے لوگ جو آتے ہیں یہ کم کہتے ہیں کہ نوکری لگ جائے، یہ بےچارے زیادہ اس معاملے میں پسماندہ ہیں، اور غریب ان میں زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے بلوچستان میں. اللہ بےچاروں پر رحم فرمائے، ان کو حلال اور آسان روزی میں برکتیں عطا فرمائے، یہ دل لگا کر یہ عبادت کر سکیں اللہ پاک کی. یہ کہ مسائل تو ہوتے ہیں نوکریوں میں، تجارتوں میں مہنگائی، تو یہ سب کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی صرف ہمارے پاکستان کے مسائل نہیں ہے، ہر جگہ یوں دیکھا جائے تقریبا مہنگائی. پاکستان تو پھر بھی سستا ملک ہے، یہ میرا تجربہ اس لیے میں کر رہا ہوں، ہم لوگ مہنگائی مہنگائی کرتے ہیں، پاکستان سستا ہے، دوسرے ممالک اس سے زیادہ مہنگے، آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. لیکن وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی، ہنگامے نہیں ہوتے، اڑاوڑی نہیں ہوتی، لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، اپنا پورا کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو لوٹ مار کر دیتے ہیں لوگ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. جس کے پاس ملازمت نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ورد ملازمت یعنی نوکری سروس ملنے کا عمل، ایسے وقت میں جس میں نماز پڑھنا منع نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا، ان اوقات میں یعنی ایسے وقت میں جہاں نفل پڑھنا منع نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا، ایسے وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار یعنی 182 ٹائم اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت کے لیے یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہوگی. اور جب تک نہیں کام ہوتا روزی عمل کرتے رہیے، اللہ پاک کرم فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رب
ربیع النور میں کئی غریب خاندان گھر والے ان کے بچے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی لائٹیں لگے. اگر ایسا ہو جائے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں اگر اپنے گھر میں لائٹ لگا رہے ہیں, ایک آدھ لائٹ غریبوں کو بھی دے دیں اپنے مزدوروں کو تاکہ ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں. گھر سستے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لائٹیں نہیں لگ رہی. اس مہنگائی کے دور میں والدین کا لائٹ خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو اگر کوئی صاحب ثروت ان کو خوشی کے لیے ان کو دے دیں تاکہ ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں اور ربیع النور کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں.
سبحان اللہ, بہت اچھا مشورہ. کہ واقعی کئی گھرانے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, لائٹنگ جنرے ہر چیز اب ظاہر کہ مہنگی ہو گئی ہے, اور خاص کر اس میں شوق بچوں کا بہت ہوتا ہے, بچوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے, بڑا شوق ہوتا ہے. کہ جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی اس وقت بھی الحمدللہ میں اپنا گھر سجاتا تھا جیسے ولادت پہ الحمدللہ. اس ان دنوں کی بات ہے, میں مدینہ شریف سے کچھ لڑیاں لایا تھا جالریں. اب میں لایا تھا یا کسی نے تحفے میں دیا تھا اب یہ برابر یاد نہیں, تو میں نے اپنے گھر میں لگائی تھی لائٹنگ. اچھا وہ نہیں, دعوت اسلامی کے بالکل شروع کا یہ دور تھا, شاید دوسرا سال تھا یہ دعوت اسلامی کا, میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. گھر میں لگائی ہوئی تھی اور یہ تھی مدینے کی, میں نے میری ان دنوں بس وہ اولاد میں سے ایک ہی اولاد ہوئی تھی ابھی تک, تو وہ میری بچی جو ہے. یہ میں نے اچانک میری نظر پڑی تو وہ ہمارا جو بالکونی تھی نا اس کے اوپر پردہ تھا, وہ پردے میں اندر یوں جا کر وہ بلب جو ہے اس کو چوم رہی تھی. مدینے کا اس کو کہا تھا تو چوم رہی, میں پکڑ کے ہٹا دیا, کرنٹ لگ جائے گا تو کرنٹ تو مدینے سے نہیں آیا, نہیں ہے یہاں کی بجلی گئے, میں نے اس کو ہٹا دیا مدینے گئے. مدینہ لفظ بولنا یہ میرے بچوں نے مجھے سکھایا ہے, اس طرح یعنی اس کی وضاحت کر رہا ہوں, اس طرح کہ اگر آپ کہو نا کہ طیبہ یہ نہیں سمجھیں گے, بتحا نہیں سمجھیں گے, آقا کا دیار یہ کچھ نہیں سمجھتے, مدینہ. یوں پھر لفظ مدینہ جو ہے نا یہ میں نے اس پر زیادہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے لفظ مدینہ اس کو آتا تھا. تو خیر اس کو وہاں سے نکالا, اس کو دھن چڑی ہوئی تھی, تو تین ایک سال عمر ہوگی, ڈھائی تین سال شاید, اس نے پھر وہ رونا شروع کیا, اپنا چھوٹا سا دوپٹہ یوں لپیٹا, مجھے مارا, مدینے لے جاؤ اور ابھی لے جاؤ مجھے. یہ بچوں کا جذبات بتا رہا ہوں کہ ماحول ہو نا بچوں کے اس طرح کے, یہ کئی گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہوگا کہ بچیوں کے لیے بچے جو ہے نا بتیوں سے پیار کرتے ہوں گے, یہ روشنی اچھی لگتی ہے بچوں کو. جشن ولادت کی روشنی تو یقین مانے باہر آپ جاؤ نا کہیں ملک سے باہر, تو بعض ملکوں میں بڑی تیز بجلی, بہترین بجلی مطلب یعنی لائٹنگ کے حساب سے, ہمارے یہاں تو ابھی مدم ہوتی ہے لائٹنگ, لیکن باہر اور بڑا مطلب یہ اپنے جو بزنس کی جگہوں پر دکانوں پر یہ بڑی لائٹنگ کی جاتی ہے, سارا ہی سال لائٹنگ ہوتی ہے, اس کو غور سے دیکھیں. اور یہاں جشن ولادت کی جو جھالریں یہ ادھ بجھی جھالریں جو ہوتی ہیں نا, کچھ جلتی ہیں کچھ مطلب آہستہ آہستہ جلتی ہیں کم روشنی, ان کو دیکھیں تو مجھے تو ان میں اور ان میں فرق نظر آتا ہے, ان کو دیکھنے کا اتنا دل نہیں کرتا, ان کو دیکھ کر چومنے کا جی چاہتا ہے. یہ یاد مصطفیٰ میں روشنی کی گئی ہے نا, تو یہ الحمدللہ. تو واقعی اگر کوئی صاحب حیثیت صاحب, اب یہ آپ بولیں گے یار ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں, چلو ٹھیک ہے پیسے, گھر کا کوئی پاورفل فرد ہے جو اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بچے بےچارے بلک رہے وہ نہیں ہے تیار کر, آپ دے دو یار مفت کا آئے گا تو شاید لگا لیں گے. تو یوں بھی مطلب ایک مطلب بچوں کی دلجوئی ہوگی, اور حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک گھر دار الفرح یعنی کہ خوشی کا گھر, اور اس خوشی کے گھر میں، جنت کے اس خوشی کے گھر میں وہی داخل ہوگا جس نے دنیا میں بچوں کو خوش کیا ہوگا. اچھا پھر اس کی شرح بھی یہ کہ اگر جانور کے بچوں کو بھی خوش کیا تو اس کے لیے بھی یہ بیت فرح ہے کہ خوشی کا گھر، کتنا بڑا ثواب ہے. پھر مسلمان کی دل میں خوشی داخل کرنا، پھر اس بچے کے دل میں خوشی داخل کرنا جس کا گناہ ہی کوئی نہیں، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا ہوں گا، معصوم نہیں کہہ سکتا بچوں کو آج کل ہمارے باتوں معصوم کہتے، خیر گناہ بھی نہیں کہوں گا میں اس کو، لیکن معصوم ایک اصطلاح ہے جو انبیاء اور ملائکہ کے لیے بولی جاتی ہے، فرشتوں اور نبیوں کے لیے. اور یہاں جو فرشتوں نبیوں کے لیے معصوم بولا گیا نا، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن بچہ جو ہے نا وہ ہر ایک گناہ تو کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے اس کا گناہ شمار نہیں ہوتا، کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کو معصوم بچہ نہ کہا جائے. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو خوش کیا جائے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بچوں سے یعنی اس طرح مطلب مدینہ شریف کے بچوں سے فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے، کہ بچوں کی جو زبان ہے وہ گناہ سے پاک ہے، ہماری زبان گناہوں سے آلود ہے، بچے کی دعا تو یوں بچوں کی دعائیں لیں اور ذہن بنائیں. آپ نے 12 جھنڈے لینے ہیں 15 لے لیں، 3 جھنڈے پڑوسی کے بچوں کو دے دیں، بچوں کی ملک نہ کریں کہ ابو کی امی کی ملک ہو جائے. تو یہ لوگ اپنے گھروں پہ گائے، اپنے 12 لڑیاں لیے تو 2 لڑیاں ان کو بھی دینے پڑوسیوں کو، یہ اپنے گھر پہ لگا لیں گے. اس طرح جشن ولادت کی بھی مزید مطلب ہے کہ وہ تعمیم ہوگی، عام ہوگی اور دل بھی خوش ہوگا. مالدار کو بھی تحفہ دیں گے نا، کروڑ پتی کو بھی آپ 10 روپے والا بھی اگر پرچم ہے کوئی بل فرض وہ دیں گے، اس کو خوشی ہوگی، تو بگڑے گا نہیں کہ یہ کیا اٹھالا ہے. اگر خوش عقیدہ ہوگا، عاشق رسول ہوگا تو خوش ہوگا، آپ کا شکریہ ادا کرے گا، جزاک اللہ کہہ کر قبول کرے گا. تو یہ بہت اچھا مشورہ، اس پر عمل کرنا چاہیے. میں یہ ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، چلو میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم 1200 کا سجاوٹ کا کام اپنے پلے سے لے کر میں انشاءاللہ میں بٹوا دوں گا، انشاءاللہ تقسیم کروا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ حاجی امین ہے تو
یہ لبے
بیٹے ہاتھ دعات کر لو، یہ کام
انشاءاللہ لبے،
میرے خیال پرچم ہی لے لیں 1200 روپے کے، اور یہ خود ہی بٹوا بھی دیں. اگر سیلاب زدہ جان کو جائے تو زیادہ خوشی ہوگی، یہ تو وہیں بےچارے غریبوں کی بھی غریب ہیں بےچارے لٹے پٹے بیٹھے ہوئے.
آپ نے فرمایا تھا ہمارے ماشاءاللہ ایس ڈی آر ایف کے جو ذمہ داران ہیں نا، وہ ماشاءاللہ جا کے، کیونکہ ظاہر چندے کی رقم سے تو کر اپنے پلے سے ماشاءاللہ انہوں نے کیمپوں پر لگانے شروع کیا.
یہ لگے گا اسی، کیونکہ یہ اس فنڈ سے لگ بھی نہیں سکتا، وہ فنڈ تو ہم ان کی کھلانے پلانے پہنانے وغیرہ کے لیے لے رہے ہیں، یہ تو اضافی اچھا ہے، اس بات ثواب زیادہ ملے گا. اپنے پلے سے دیں گے، کسی کے چندے سے مدد کریں گے اس کے ثواب میں، اور جیب سے مدد کریں گے ثواب میں، فرق تو ہے.
جیسے آپ نے جو فرمایا نا، اس میں بعض تو خرید بھی سکتے ہیں، صرف سستی کی وجہ سے وہ اب بازار جانا کرنا. مجھے یاد آ رہا تھا حاجی شاہد بھائی ہمارے جو نگران ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیارا طریقہ بتایا تھا کہ 2 تھیلے ہوں، ایک میں بانٹنے والے ہوں اور دوسرے ایسے رکھ لیں جو بیچنے والے ہوں. اگر یہ گھر گھر جائیں کہ بھائی یہ جھنڈا اور لڑی اگر آپ لے لیں، اتنی کاسٹ ہے، تو وہ بعضوں کا سستی میں نہیں خرید رہا ہے، یا تو خرید لے کہ نہیں نہیں خریدنا نہیں تو چلیں یہ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لیں، گلی میں باندھ دیں.
مگر ہو مطلب ذرا سوچ سمجھ کے کہ عاشق رسول ہو ورنہ اس کو رومال بنا لے گا
اللہ،
پھر دل زیادہ جلے گا. یہ اس کی مطلب اس کو فالو اپ بھی لگا کے نہیں یاد دلائے گا کہاں کیا یہ، مطلب مقصد لگنا ہے، بید بھی ہونا نہیں ہے. یہ 3 مزاروں کا ہے نا، سبز گنبد کی یاد، یہ بیچ میں جو غوث پاک کے روضہ پاک کی یاد، اور سفید اور کالی جو یہ ہے یہ میرے آقا اعلی حضرت کے روضہ پاک کی یاد. تو یہ 3 مزارات مقدسہ کی یادیں اس میں، یہ تو بہت عظمت والا اور ادب کرنے والا جھنڈا ہے، ادھر ادھر یوں پھینکنے والا نہیں ہے.
اچھا
ہم ربیع النور میں جھنڈے گرے جگرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے گرے جگرائیں گے.
سوال یہ آیا تھا حضور کہ بندہ اپنے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اسے کس طرح بڑھا سکتا ہے،
اسے کس طرح پتا چلے؟
نہیں، بڑھا سکتا ہے اپنے دل میں.
اچھا، بڑھائے جتنی مطلب معلومات کرے گا، مطالعہ کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے، تو اس طرح اس کو جب سرکار کی کرم نوازیاں رحمتوں کا پتہ چلے گا، ہم گناہگاروں کے بارے میں جو شفقتیں رحمتیں ان کی معلومات ہوئی، تو محبت مزید بڑھے گی. میرا آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا نسخہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کی محبت بڑھانے کے لیے خوش لحان قاری سے قراءت سنیں، تلاوت سنیں، اور عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش لحان نعت خواں سے نعت شریف سنیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حسان بھائی کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صبر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ.
صبر کرنا، جی ہاں، تو صبر کرنا تو ایمان کا حصہ تو پڑا کوئی یاد نہیں پڑتا، البتہ صبر کرنے کے اپنے فضائل ہیں. جیسا ابھی آپ نے فضیلت میں ایک آیت مبارکہ پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک کی حمایت ہے اس کے ساتھ، اس کی مدد ہے، ہے نا، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے اس کے ساتھ. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کمی کیا ہے؟ آج کوئی پولیس والا کسی کا دوست اور ساتھ چل رہا ہو وردی پہن کر، تو یوں اپنے پاؤں ذرا اونچے اونچے چلیں گے، سینہ تھوڑا یوں کھل جائے گا، کوئی بولے تو پتہ ہے میرے کس سے تعلقات ہیں. تو یعنی ایک پولیس والا جس نے کرنا کچھ بھی نہیں آپ کا، اس کے تعلق سے تو آپ کے یہ مطلب ہم صبر کریں تو اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، پھر بھی ہم صبر نہیں کرتے، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا پیار نہیں کرتے. چپ رہسی تا موتی بلسن یہ صبر کرے تاہیرے یہ پاگلا مانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. چپ رہے گا تو موتی ملیں گے, صبر کرے گا تو ہیرے ملیں گے. اب پاگلوں کی موفق سب کو بڑ 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 کرتے رہے, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, وہ ہو گیا, تو نہ موتی ملے گا نہ ہیرا ملے گا. آزمائش تو ہوتی ہے, جیسے اب کسی کی جیب کٹ گئی, موبائل چھن گیا بالفرض, اب اس کو چین نہیں پڑے گا, وہ سب کو بول رہا ہے میرے ساتھ یہ ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جس کو کہا کیا وہ آپ کی وہ گم شدہ چیز یہ آپ کو لا کر دے دے گا؟ ڈاکو چھین گیا تو کیا ڈاکو کو پکڑ لائے گا, اور آپ کا جو چھینا ہوا مال ہے وہ آپ کو مل جائے گا ان کو کہنے سے. ہاں تھانے میں ٹھیک ہے, مطلب رپورٹ کرنا اور یہ جو کاروائیاں تو وہ تو بتانا اپنی جگہ پر ہے مطلب, لیکن یہ کہ عوام میں یا بلا ضرورت جس کو ضرورت ہے اس کو بے شک بتائے, لیکن بلا ضرورت ہمارے یہاں یہ رجحان ہے. بچہ یار بہت بیمار ہے یار, آج صبح سے سر درد ہو رہا ہے, آج تو یار مطلب میری ماں بیمار ہے اس سے میرا موڈ خراب ہے, یعنی کہ مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنی آنے بانے ہیلے حوالے سے مطلب یعنی کہ اپنی کو پریشانی کا عوام پر اظہار کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے پریشانی آپ کی دور نہیں کریں گے, بلکہ اگر آپ کی عادت ہے پریشانی بیان کرنی ہے تو یہ لفٹ بھی نہیں کرائیں گے, سنی انسنی کر دیں گے. کوئی تو کوئی کوئی ہوگا ہاں صبر کرے اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کی پریشانی دور کرے, یہ اتنا بھی نہیں کہتے عام لوگ, کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا, تو ان کو کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو پریشانی دور کر سکتا ہے اسی رب سے عرض کرے یا اللہ تو پریشانی دور کر دے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, گلے شکوے سے وہ پھر وہ صبر یہ نہیں ہوتا. صبر میں تو کسی کو بغیر ضرورت بتانا نہیں ہوتا. اللہ پاک مجھے بھی صبر عطا فرمائے, ہم سبھی کو صبر عطا فرمائے. جی صبر ایمان کا نصف حصہ ہے, یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے. وہ پوچھا تھا نا کیا صبر ایمان کا حصہ ہے, تو یہ حدیث پاک حوالہ حلیت الاولیاء حدیث نمبر 2, صبر ایمان کا ستون ہے. بندے کو صبر سے بہتر وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی. اگر صبر کسی مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ عزت والا مرد ہوتا. صبر بہترین سواری ہے, صبر کرنے سے مدد ملتی ہے, صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے, صبر مومن کا ہتھیار ہے, آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں جو آزمائش پر صبر کرتے ہیں. آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. صبر افضل ترین عمل ہے, فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے والا ان مسلمانوں سے افضل ہے جو ایسے نہیں ہیں. لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے پر صبر کرتے ہیں, اور جو لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں الگ تھلگ رہتے ہیں, یہ تو ان کو اس طرح صبر کا ثواب کمانے کا موقع نہیں مل رہا. تو یہ افضل ہیں لوگوں میں رہ کر ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو, ہاں ورنہ نہیں. لوگوں میں رہ کر ان کی طرح اگر وہ گناہ کرتے تو یہ بھی گناہوں میں پڑتا ہے, وہ غیبتیں کرتے تو دلچسپی سے سر ہلا رہا ہے, تو یہ ان میں شامل, صبر کے فضیلت پانے والے میں شامل نہیں ہے, بلکہ یہ پھر ان گناہوں میں شامل ہے. پھر ایسوں سے تو پھر وہ الگ رہنا ہی اچھا ہے. صبر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے والے یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے والے کو اللہ پاک حساب کے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا. صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کے صدقے ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ.
جی تو عمیر بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والدین کے بارے میں آپ نے کیا معلومات حاصل کی؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا. اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے والد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور والدہ کا نام فاطمہ ہے. اب میری باری. تو دوستو، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کی اکلوتی اولاد تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو امی جان وصال فرما گئی. پھر بی بی ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت حاصل کی اور انہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انتی امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں. والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان سے بہت پیار فرماتے تھے. ایک بار جب آپ اپنی والدہ کی قبر پر آئے تو رونے لگے. رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اپنی والدہ کی شفقت و مہربانی یاد آ گئی تو میں رو پڑا. والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب ذبیح ہے اور جس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا وہ بات کافی ڈیٹیل میں ہے. ہاں، وہ واقعہ تو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، کیوں نہ امیر اہل سنت سے وہ واقعہ سنیں. ماشاء اللہ، اچھا آئیڈیا ہے. پیارے امیر اہل سنت، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جو ذبیح کہا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بیان فرما دیجئے.
اللہ اللہ. والدین کریمین جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، قربان ان کی عظمت پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ذبیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا واقعہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں شائع ہو چکا ہے. یہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو آپ کے دادا جانتے ہیں، انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے، وہ ان کی قربانی کریں گے، ذبح کریں گے. جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا. سارے بیٹوں نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا کہ ہم حاضر ہیں. اب ان 10 بیٹوں کے نام قرآن نکالا گیا، لاٹری نکالی گئی. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ والد مصطفیٰ، جب یہ والد مصطفیٰ بظاہر نہیں بنے تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام لاٹری میں نکلا. یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے. اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح مت کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے. حضرت عبد المطلب یہ بہت بڑے سردار تھے اور کعبہ شریف کے متولی بھی تھے. پھر قریش نے ایک آئیڈیا پیش کی، تجویز رکھی کہ ان کو ذبح مت کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کیجیے، اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحب زادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا. اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے. چنانچہ پھر سارے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سب ماجرا کے سنایا. اس عورت نے کہا کہ تمہارے یہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ, تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان, تم عبداللہ اور ان اونٹوں کے درمیان قرآن دانی کرو, اور اگر لڑکے کے نام کا قرآن نکلے, لاٹری نکلے, تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو, کوانٹیٹی بڑھا دو, اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرآن نکل آئے. پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا, اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا. یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی ہوئی, پرچہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا. اب یعنی پھر ذبح یہ نام آیا ان کا, تو 10 اونٹ کے بجائے انہوں نے کہا تھا بڑھا نہ, پھر بڑھاتے رہنا, تو حضرت سیدنا عبد المطلب نے اور 10 اونٹ بڑھا دیے, 20 اونٹ کر دیے, اور یوں بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی. ہر بار عبداللہ کا نام ہی لکھتا نکلتا رہا. جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرآن نکالا نکلا, یعنی لوٹری نکلی اونٹوں کے نام کہ اونٹوں کو ذبح کر دو. وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرآن کو, اس لاٹری کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ حضرت عبد ال, یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے, یہ خوف خدا, یہ اس وقت کا, کیونکہ یہ توحید پر تھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مائیں اوپر تک, ماں نانی پر نانی جو بھی, یہ سب اوپر تک, اور باپ میں والد دادا جان, پھر ان کے والد, پھر ان کے والد, ان جس کو آباؤ اجداد کہتے ہیں یا آباؤ امہات, یہ سارے کے سارے توحید پر تھے, اللہ کو ماننے والے تھے, کوئی بھی ان میں بت پرست نہیں تھا, اللہ پاک کو ماننے کا انکار کرنے والا نہیں تھا. تو یہ بھی تو بڑے نیک بزرگ تھے, جب ہی تو ان کی پیروی کا بھی اندیشہ بولا قریشوں سب اپنے بچے لا کے یہاں کاٹیں گے, تو خیر یہ خوف خدا والا تھا کہ کہیں پھر بھی کوئی غلطی نہ رہ جائے اور میری منت میں نے مان ڈالی ہے تو یہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرآن کو, اس لاٹری کو تسلیم نہیں کروں گا. چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا, ریپیٹ کیا گیا, اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا. تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی نا, اللہ اکبر فرمایا, اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا. حضرت سیدنا اکریمہ رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں. حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا, جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا. اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ کے دادا جان کی جب اتنی پیروی ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان, اللہ اکبر. اچھا پھر اپنے دادا جان پر شفقت, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا کہ اب دیت 100 اونٹ جان کی. یہ فیضان, یہ اپنے ماہنامہ فیضان مدینہ اور اس کا حوالہ ہے, یہ مشہور کتاب طبقات ابن سعد. کسی کو تعجب ہوتی یہ پچھلی شریعت کا واقعہ ہے نا, جو یہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ دین ابراہیمی پر تھے یہ حضرات. تو طبقات ابن سعد جلد اول اور پیج نمبر 72 کے حوالے سے یہ واقعہ ماہنامہ فیضان مدینہ ربیع الاول شریف 1440 سن ہجری میں یہ چھپا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یوں آپ کا لقب جو حضرت عبداللہ کا یہ ذبیح پڑا, ذبیح معنی ذبح ہونے والا, تو ذبح نہیں ہوئے, ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے. ان نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی لقب ذبیح اللہ, یہ بھی ذبح نہیں ہوئے لیکن ان کو لقب یہ ملا کہ یہ تو تیار ہو گئے تھے. تو یوں حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے تھے, بلکہ 10 بیٹے تھے سارے سعادت مند اس معاملے میں کہ ہمیں ذبح کر دو. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی حضرت عبد المطلب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے وہ اس طرح کی ترغیب دلائی تھی سوال کے تحت کہ اسلامی بھائی گھر میں پہنچا دیں لائٹیں وغیرہ, تو پھر یہ تھا کہ پہنچانا اتنا غربت وغیرہ کی وجہ سے بھی نہیں لے پاتے, تو میں ابھی تھوڑی سی معلومات لے رہا تھا تو میں اسکرین پر ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیے, یہ ایک یہ لائٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ جگمگ جگمگ جو ہو رہی ہے, اور ایک طرف یہ بھی لائٹ ہے, یہ بالکل جلی رہی ہے. تو یہ جالریں مارکیٹ میں ملتی ہیں. اب میں نے جب اس کی معلومات دی نظر, یہ جالر جو ہے یہ ہے, مطلب بڑی جالر ہے, اگر گیلری پر یا کہیں کھڑکی پر لگا ہے تو یہ تھوڑا سا ہے, لگے گی کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. یہ صرف 100 روپے کی حضور,
اونلی
صرف 100 روپے کی. اور یہ جو جگمگ جگمگ ہو رہی ہے, یہ مختلف اس میں ہوتے ہیں, مطلب کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو یوں مطلب کہ یہ 220 روپے کی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر والد اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں غریب ہوں یا میں نہیں کر سکتا, تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ایسے اہم اور خوبصورت اور بابرکت موقع پر اگر بچوں کی دلچسپی کے لیے اگر 100 روپے کی ایک جالر, میرا خیال ہے شاید ایک عام والد بھی اگر کوشش کرے تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اور آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے لیے بچوں کے دل میں خوشی داخل کریں, شاید یہ 100 روپے کی ایک جالر, 100 روپے کی تو یہاں ہو سکتا ہے کہ 90 روپے کی ملتی ہو, 80 روپے کی ملتی ہو, 110
کی ملتی,
مجھے نہیں اندازہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی مہنگی ہے کہ کوئی والد اپنے بچے کے لیے 100 روپے کی جالر نہ لے سکے, اگر کوئی تھوڑا سا ہمت کریں, کیونکہ اللہ کرے کہ وہ چیز ہو جائے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے ہمارے اسلام بھائی ملے ہیں کہ جو مطلب ان گھروں میں غریب کے گھروں میں بھی جالڑے پہنچا دیں, لائٹیں یا جھنڈے پہنچا دیں, لیکن اگر والد تھوڑی سی ہمت کر لے نا, بھائی ہمت کر لے, تو یہ آس پڑوس والے بھی اگر جیسے دینے کی, تو میرا خیال ہے 100 روپے تک کی چیز, یہ ماشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو وہ آپ نے جو بہت پیاری بشارت سنائی ہے بچوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے تعلق سے, تو یہ اگر مل جل کر لیں تو شاید گھر گھر جالر یہ لگ تو سکتی ہے 100 روپے والی.
ماشاءاللہ اچھا مشورہ ہے, خریدتے نہیں ہیں یار, پھر وہی کہ لینے کون جائے, اور یہ مطلب آڑس سستی اور بس وہ ذہن نہ ہونا, جذبہ نہیں ہے. جن کا ہے تو پوری عمارت کو دلہن بنا ہی رہے ہیں, روڈوں کو دلہن بنا دیتے ہیں, وہ کیا کیا کر رہے ہیں کرنے والے, لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے جو کچھ بھی نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں کرتی.
بالکل درست فرمایا. حالانکہ
لڑکے بالے چھٹی ہوتی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ, سڑکوں پہ, سڑکیں خالی ہوتی نا جب جلوس نکل رہے ہوتی, کوئی پہلے اتا پتا ہی نہیں ہوتا کہ جشن ولادت ہے کیا.
اتنے مطلب کہہ سکتے کہ شاید یہ بڑی تعداد ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیوں میں خوش ہے, اور مطلب کہ یہ مانتے ہیں کرتے ہیں, مگر ایک جھنڈا لگانا, مدنی پرچم لگا دیا, یا ایک 100-125 روپے کی کوئی لائٹ لے کر گیلری پہ لگا دی, یہ بےچارے نہیں کر پاتے. اگر یہ سب کریں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید اب جو مطلب میں چاہتا ہوں کہ دن رات کی رات کو چراغا بتائے کہ یہ عاشق میلاد کا گھر ہے, اور دن کی روشنی میں مدنی پرچم جھنڈا دکھائے یہ عاشق میلاد کا گھر ہے.
سبحان,
اگر یہ ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی,
میٹھا مدینہ.
ہر گھر کو میں درخواست کروں گا کہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, کتنے کا یہ اپنا مدنی پرچم 75, یعنی کہ یوں سمجھے کہ 200 روپے کا خرچ کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی میں آپ کتنا اپنا حصہ ملا سکتے ہیں یار.
کیا بات ہے, کیا بات ہے,
کر لیں میں تو تمام عاشقان میلاد عاشقان رسول سے درخواست کروں گا کہ ہمت کریں کہ آپ دوائی لینے بھی میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہی ہیں نا, پھل فروٹ لینے بھی جاتے ہیں, روزانہ دودھ لینے بھی تو جاتے ہیں, انڈا ڈبل روٹی لینے بھی تو جاتے ہیں, ہر چیز گھر پہ تو آتی ہی نہیں ہے. تو سال میں ایک ہی بار کرنا ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا, ان کی ولادت کی خوشی میں ایک جھنڈا لے کر, ایک کم از کم جھنڈا لے کر اور ایک جھنڈا لے کر اپنے گھر کی گہری پہ لگا دیں, مکہ مدینہ ہوتا رہے گا, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری قبر اندھیرا جگمگاتے جائیں گے. اور والا آیا ہے اور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا
پر. ایک بڑی بہت پیاری اسٹوری لکھی ہوئی ہے, پیارا واقعہ. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں, الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. یا اللہ پاک, جو عاشقان میلاد اپنے گھر کو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی کرے, اس کی قبر کو روشن کرنا. آمین.
تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری گورے تیرا جگ بناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے, مرحبا کی دھوم یارو مچاتے جائیں گے.
سرکار کی آمد
مرحبا,
دلدار کی آمد
مرحبا,
حضور کی آمد
مرحبا,
حضور کی آمد
مرحبا,
مکی کی آمد
مرحبا,
مدنی کی آمد
مرحبا,
عربی کی آمد
مرحبا,
مطلبی کی آمد
مرحبا,
نور کی آمد
مرحبا,
پرنور کی آمد
مرحبا,
آقا یتار کی آمد
مرحبا.
ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ وہ جو مشورہ دیا نا کہ تحفے میں بھی بانٹے,
جی جی,
بھی برقرار.
بالکل بالکل بالکل,
یہ ضروری ہے, اس کے بغیر تھوڑا مشکل ہو جائے گا. جو نہیں لگاتے ان کے لیے تو آپ اگر اپنی محلہ, کوئی اپنی کالونی, کوئی اپنی بازار, جہاں جہاں مطلب ممکن ہو, جو صاحب حیثیت ہیں, یہ 200 روپے میں تو سجاوٹ کا نسخہ بھی آپ کو مل گیا, تو ہول سیل میں لینے جائیں گے تو شاید فرق پڑ جائے گا. تو یوں آپ یہ لیں اور ایک ایک پیکج یا پیکٹ بنا کر تحفے میں دیں, پھر فالو اپ کریں کہ لگا کہ نہیں لگا. تو پھر انشاءاللہ اگر نہیں بھی بالفرض سستی ہو گئی ہوگی تو لگا دیں گے. یہ کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ آپ کو لگا کر بھی دینا پڑے گا, جھنڈا باندھ کر بھی دینا پڑے گا. یہ سب کرنا ہے, کرنے والا کام ہے ان دنوں, اور بڑا ثواب کا کام ہے. جشن ولادت کی, جیسے آپ نے بھی سنا کہ سرکار فرماتے کہ جو میری خوشی کرتا میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں. ہمت کریں. جب میں نے 1200 روپے تو اسی نیت سے, مطلب ایک نیت شامل لے میں بولوں گا, تو اس طرح بھائی مطلب یہ کہ ان کو بھی ایک ترغیب ملے گی. تو مجھے خیر پیغام آیا نگران شورا کا کہ میں تو آپ کے 1200 بھی دوں گا اور میں ڈبل 1200 اپنی طرف سے دوں گا. تو چلو اللہ قبول فرمائے. لیکن یہ کہ میں اب انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں, اب مجھے کوئی آفر نہ کرے, میں 12000 پیش کروں گا انشاءاللہ. اپنے پلے سے جب کوئی دے دے تو اس میں ٹھیک ہے، اپنے پلے سے دینے میں نفس پر گرا گزرتا ہے نا، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. میں انشاءاللہ ترکیب کر لوں گا، بھر دوں گا انشاءاللہ، آج اپنی زندہ باد کر دیں گے انشاءاللہ، میں ان کو پیمنٹ کر دوں گا 12,000 روپے انشاءاللہ. اب تو ترغیب پکڑیں گے، میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں نا، دینا چپ چاپ ہی چاہیے لیکن ترغیب کی نیت سے کوئی دے جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اس کا بھی ثواب ہے
جی. اور لوگ دیتے ہیں، اس سے ملتا ہے، میں نے دیکھا بھی جب آپ اس طرح کی ترغیبات دیتے ہیں تو اسلامی بھائیوں کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا، ہماری طرف سے اتنا.
نگران شورا نے ہاتھوں ہاتھ مجھے پیسے جمع بھی کرا دیے جو آپ یہ. اور ابھی ایک اور بھی آیا کہ بلوچستان میں ہمارے آج امتیاز نے 1,000 جھنڈوں کی ترکیب جنوا، اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں، غریب علاقے ہیں جو بےچارے ترکیب نہیں بنا پاتے، تو انہوں نے بھی ماشاء اللہ ترکیب بنائی ہے. ابھی دیکھیں آپ نے فرمایا تو ان شاء اللہ الکریم نیت آئیں گے ہمارے پاس
ان شاء اللہ.
سرکار کی ولادت کی خوشی میں سجایا ہے، اور یہ ماشاء اللہ ہر سال سجاتے ہیں. ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کئی سال سے ہمارا گھر سج رہا ہے، اور ایک دوسری خوبی بھی انہوں نے بتائی، بہت پیاری خوبی، کہ ہم سب گھر والے پورے مہینے میں لاکھوں بار درود پاک پڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے، ان کے رہنے والوں کو شاد و آباد رکھے، اور اسی طرح یہ میلاد کی دنیا مچاتے رہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے کمنٹس کے اندر یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی حسان صاحب یہ نظر نہیں آ رہے، اس کے حوالے سے اگر آپ
مفتی صاحب کی بیچاروں کی والدہ جو ہے یہ آج کل بیمار ہے آزمائش میں، اس لیے یہ میں رابطے میں ہوں ان کے، یہ حیدرآباد میں ان کا گھر ہے، والدہ وہاں تشریف فرما ہوتی ہیں، ہاسپٹلائز ہوئی تھی، پھر بتایا تھا کہ ایک دن میں ڈسچارج ملنے والا ہے، لیکن ہیں کچھ مسائل بیچاروں کے، اس وجہ سے یہ غالباً لانی میں نے پوچھا ہی نہیں، اب جب پتا ہی رہے کہ میں حیدرآباد میں ہوں، حیدرآباد جا رہا ہوں، اب میں کیا بولوں گا یہاں کے بیٹھ جاؤں پھر آنے والی رہا کیسے بولوں. اب کراچی آ چکے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے
جی، آج پہنچ
آ چکے نا
جی، آج ابھی ابھی آئیں
تو پھر آج ہی پہنچے ہوں، ہو سکتا ہے
آج ابھی انہی اسی ٹائم پہ
تھکے ہوئے ہوں گے، تو اب اللہ کے رہے تو کل سے زیارت بخشیں گے ہمیں ان شاء اللہ کریم، اللہ ان کی امی جان کو شفا کاملہ آجرا نافیہ عطا فرمائے. میرا رابطہ ہے ان سب سے، بتاتے ہیں مجھے، میں بھی پوچھتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ کیا طبیعت کیسی ہے. طرح صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا تھا ہمارے پاس کہ نالین شریف کا جو بیج ہم لگاتے ہیں تو اس کے لگانے کے کیا کیا فائدے ہیں؟
کیا
نالین شریف کا جو بیج لگاتے ہیں جسم کپڑوں پر، تو اس کے لگانے کے کیا کیا فائدے ہیں؟
ابھی پچھلے دنوں بتایا تھا میں، ابھی پھر عرض کرتا ہوں، نالے پاک جو ہے یہ ہم اس کو نالے پاک بولتے ہیں، ایکچولی یہ نالے پاک نہیں ہے، یہ نقش نالے پاک ہے، تمثال نال بھی اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالے پاک، یعنی جو یعنی سمجھو ہم جس کو اپنے لیے جوتا چپل بوٹ جوڑا یہ بولتے ہیں الفاظ، تو عربی میں بولتے ہیں نال، تو یہ نالے پاک کا نقش ہے، اس کی سمجھو اس کا عکس ہے، عکس مانے تو پرچھائی، تو نقش ہے اس کا، اسی طرح کتھے یوں کر گئی ہے، تو یہ مطلب لگانے سے تو کافی فوائد ہیں اس کے، یہاں تک کہ جو اپنے پاس رکھے تو یہ لگانا بھی اپنے پاس رکھنا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو یہ رکھنے سے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ نے اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ، میں بہت ہارڈ اردو لکھی ہوئی ہے، کوشش کرتا آسان آسان کرنے کی، علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس نقش نالے پاک ہو وہ ظالموں کے ظلم سے، شیطان کے شر یعنی برائی سے، اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے. عورت اگر ولادت کے وقت ڈلیوری کے وقت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے آسانی ہو، جو ہمیشہ اپنے پاس رکھے، مثلا بنا لیا اور تعویذ گلے میں پہن لیا، تو یہ اپنے پاس رکھنے کا زیادہ محفوظ طریقہ ہے، جو ہمیشہ پاس رکھے لوگوں میں اس کی عزت ہو. روزہ پاک مدینہ پاک روزہ اقدس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی اسے زیارت نصیب ہو یا خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے. جس لشکر میں ہو نہ بھاگے, جس قافلے میں ہو نہ لوٹے, یعنی قافلے پر ڈاکو لوٹیں گے نہیں اس کو اس کی برکت سے. جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے, جس مال میں ہو نہ چورے, مال میں رکھ لیا جائے مال چوری نہ ہوگا. جس حاجت میں, جس مراد میں, جس حاجت میں, ضرورت میں اس کے وسیلے سے دعا کی جائے پوری ہو. جس مراد, جس مقصد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو. درد کی جگہ مرض کی جگہ اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں. ہلاک کر دینے والی, برباد کر دینے والی مصیبتوں میں اس سے, اس کا وسیلہ پیش کرنے سے نجات اور کامیابی کی راہیں کھلی ہیں. اس باب میں 16 روایات علماء بکثرت ہیں کہ امام تلیم ثانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر فرمائی. فتح رضویہ جلد 21 اور پیج نمبر 413 رضا فاؤنڈیشن لاہور. یہ مطلب ہے کہ نالے پاک کے نقش کے ہیں فوائد. تو مجھے اپنے طور پر بھی پتا چلا ہے, لیٹر وغیرہ جیسے کہ پھوڑا تھا اور بڑا درد ہو رہا تھا تو رات کو سوتے وقت رکھ لیا پھوڑے پر نالے پاک کا نقش, صبح اٹھے تو پھوڑا غائب. اس طرح کا ایک صاحب نے مجھے ہوائی جہاز میں بتایا تھا, انجانے تھے, میں نے ویسے ہی دعا سلام کر کے اسے تعلق بنائے. بولا تم لوگ وہی ہو جی نقش کے دکھایا, یہ تم لوگوں کا نقش. داؤد اسلامی نے اس کو الحمدللہ بڑا رائج کیا ہے, شاید وہ مجھے جانتے نہیں تھے. تو خیر بولا کہ یہ میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں. اور ایک بار میں کار چلا رہا تھا اور کہیں پانی کا بہت بڑا گڑا تھا یا کوئی بارشیں ہوں گی, تو اس گڑے میں میری کار پوری اندر چلی گئی, ڈوب گئی, اور نقشے نالے پاک میرے پاس تھا. تو یہ کار ڈوبی اور ڈوبنے کے بعد پھر ابھر کر باہر آ گئی اور میں بچ گیا اس کی برکت سے الحمدللہ. اس کو جس سے ہو سکے رکھے اپنے پاس, کارڈ ہوتے ہیں وہ کارڈ بھی جیب میں اگر رکھ سکے تو رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام بنائے, سب کو ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے, مٹھا مٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہِ خاتم النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
لا میرا نام محمد عامر اتاری، میں بابل منی لکھا رانچی سے عرض کروں. یا مشیری، یہ ایک حدیث ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقدر ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور بدترین لوگوں ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دے، کیا یہ درست ہے؟
ہاں، یہ میں نے معلومات کی تھی. یہ الدیلمی فردوس بمعصور الخطاب، حضرت علامہ حافظ دیلمی رحمت اللہ علیہ، مشہور محدث گزرے، صدیوں پرانے بزرگ ہیں، ان کی کتاب میں بھی ہے اور حسن التنبہ اس کتاب میں بھی ہے، اور بھی شاید دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود. اور یہ بزرگ 509 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، انہیں سمجھو کہ تقریباً 1000 سال پرانے بزرگ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر مخصوص کمرے جو ہو تبرکات وغیرہ کے لیے مخصوص کیے ہوتے ہیں، جن کے اندر موئے مبارک وغیرہ ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان میں ہر وقت جو ہے لائٹس وغیرہ اور چراغا وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ ہر وقت آن رکھتے ہیں، تو کیا تعظیم و ادب کی وجہ سے یہ جائز ہے، درست ہے، اور کیا اس پر ثواب بھی ملے گا یا نہیں؟
موئے مبارک تشریف فرما ہوتے ہیں یا کوئی سے تبرکہ، تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ لوگ اس میں بتیاں رکھتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، غالباً اے سی بھی چلاتے ہیں، بس یہ چلاتے ہوں گے، لائٹنگ رکھتے ہیں، کچھ جالر ہیں، اجالا رکھتے ہیں، روشنی. اس میں مسئلہ یہی ہے کہ جب لوگ حاضری دیں وہاں زیارت کے لیے، تو اس وقت تو لائٹنگ ایک مقصد ہے کہ ان کے لیے، مطلب ہے نا کہ سہولت ہوگی، زیارت ہو سکے گی، اور دل کو اچھا لگتا ہے لائٹنگ وغیرہ کا ہونا، تو ایک مقصد ہے یہاں. اور جب یہ لوگ چلے جائیں، بالکل یہ کمرہ خالی ہے تبرکات کا، اب اس میں روشنی، پنکھا، اے سی یہ جاری رکھنا، یہ اسراف ہے، یہ صحیح مقصد نہیں ہے. وہ مبارک تیری میری روشنی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے روشنی مل رہی ہے، تو اس لیے وہ یہ غلط تصور ہے لوگوں کا. بالکل اس کو بتیوں کو آن آف کرنا ہوگا، ورنہ پھر فضول کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، کہ مال ضائع ہو رہا ہے نا، بجلی صرف ہو رہی ہے بیکار کے، کچھ بھی فائدہ نہیں. ایک بھی آدمی ہے نا وہاں، تو چلو بھائی اس کی ضرورت کے لیے ہم چلایا. یہ جشن ولادت کی جو روشنی ہے، اس پر بھی ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ جہاں جتنی دیر چہل پہل ہے اتنی دیر آپ آن رکھیں. چہل پہل بالکل ختم ہو گیا، پوری عمارت اب سجی ہوئی ہے، اس کا کوئی فائدہ، تو اب اس کو آف کر دیں، ورنہ وہی بجلی ضائع ہو رہی ہے. کہیں 10 بجے ہو سکتا ہے کہ چہل پہل رک جاتی ہو، کہیں 2 بجے تک چہل پہل رہتی ہوں گی، جیسا علاقہ جیسی ضرورت. اسی طرح اپنے گھر میں اگر لائٹنگ کی ہے، اور اب کوئی بھی نہیں، گھر والے بھی سوئے پڑے یا سو رہے ہیں، اور اب وہ کسی ہال میں آپ کے سارا جگمگ جگمگ کر رہا ہے، تو کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، تو یہ بھی اسراف ہونا ضرورت نہیں اس کی، اب آف کر دیں. جب آپ گھر کے افراد جاگ رہے ہیں، روشنی سے دل خوش ہو رہا ہے کہ جشن ولادت کی روشنی، وہ ٹھیک ہے، بھلے جل رہی ہے جب تک جاگ رہے ہیں، سو جائیں تو پھر بند کر دیں، یہ کرنا ہوگا. یا اسی طرح 12ویں رات کے، اب 13ویں رات کا بھی ہمارے عرف جاری ہو گیا ہے کہ روشنی ہوتی ہے، تو چلو 13ویں رات تک بھی لوگ جب تک یہ روشنی دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اہتمام کے ساتھ، تو ایک اور چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے. تو جب تک یہ چہل پہل ہے، بھلے 13ویں شب کو بھی یہ جاری رہے روشنی، پھر 14ویں رات کو اس کا عرف نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بعض لوگ تو دن کے وقت بھی ان کی بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، اتنا یہ قوم کا چلتا ہے. بجلی آپ نے چلو اگر جائز لی بھی ہے، بجلی پیمنٹ کیا اس کا، لیکن اب پیمنٹ تو چندے سے کریں گے نا، اس کا جو بھی بل، تو یہ رقم زیادہ جائے گی نا، تو یہ آپ نے مطلب ان کے مال میں کیا کیا، خیانت کی، کیا کیا، یہ نقصان پہنچا ہے نا. جو چندہ جس مد میں لیا جائے، جس عنوان پر لیا جائے, جس کام کا کہہ کر لیا جائے, اسی کام میں چندے کو صرف کرنا, خرچ کرنا یہ واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں خرچ کریں گے تو گناہگار ہوں گے. مثال کے طور پر اب چندہ لیا آپ نے کہ ہم روشنی کریں گے اپنے علاقے میں, اور اب رقم اٹھا کر کسی غریب کو دے دی تو نہیں دے سکتے, گناہگار ہوں گے. ہاں جس نے چندہ دیا ہے اس نے اجازت دی تو اس کی رقم ہم غریب کو بھی دے سکیں گے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیے گا. اب مکس چندہ ہے تو ایک دو کی اجازت کافی نہیں ہوگی, جس نے اجازت دی اسی کے چندے سے ہم یہ دوسرا کام کر سکتے ہیں. عرف سے, معمول سے, عادت سے ہٹ کر کوئی کام کسی کے پیسوں سے ہم نہیں کر سکتے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. تو روشنی اس طرح کریں. ذرا مسجدوں کی روشنیوں میں اور بھی مسائل ہیں کہ جہاں جہاں عرف ہے مسجد کے چندے سے روشنی کا, جشن ولادت یا گیارہویں شریف وغیرہ میں, تو بس وہی کر سکتا ہے. کوئی اور جگہ کے جہاں ایسا عرف نہیں ہے, اب وہ بولے میں چندے کے پیسوں سے مسجد کے جو ہیں اس میں روشنی کر لوں, تو یہ نہیں کر سکتے. اپنے پلے سے کریں. یہ گلیوں میں جو ایک تو سرے شام جلا لیتے ہیں بتیاں, ابھی تو مطلب عصر کا ٹائم ہے اور جلا لیں گے, تو اب اگر کوئی عذر نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, بعض اوقات ہو سکتا ہے مجبوری ہوتی ہو کہ ان ٹائم پر نہ جلتی ہو کوئی ایسا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رعایت ملے تو مجھے کہہ نہیں سکتا, لیکن بس جلا لیتے ہیں. اب بٹن ہی آن کرنے ہیں, اس میں دیر کیا لگتی ہے. تو جب اندھیرا ہو جس میں روشنی کی جاتی ہے, تو مثلا مغرب کی نماز پڑھ لی, اب جب مسجد سے آئے تو اب مغرب کی اذان کے ٹائم پہ تو اچھا خاصا اجالا ہوتا ہے, یہ شاید اندھے کو بھی محسوس ہو جائے گا, تو اس ٹائم پر بھی یہ چراغا نہیں کرنے کا. جب مطلب یعنی کہ اب نماز پڑھ کے آئیں گے نا مغرب کے, تو اس وقت واقعی اندھیرا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب اندھیرا نظر آ رہا ہے تو اب بے شک آپ اس کو آن کر دیں. اور اب یہ کہ کوئی چہل پہل جب تک رہے تب تک, لیکن ساری رات روشنیاں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, قوم کے پیسوں کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور صبح کو میں نے دن دیہاڑے کئی بار روشنیاں دیکھی ہیں, بعض علاقوں کو پیغام بھی دیا ہے, یہ کیا تم لوگوں نے لگا رکھا ہے, کیوں کرتے ہو؟ دس بجے میں نے دیکھا, گیارہ بجے دیکھا یہ بلب جل رہے ہیں, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یا فجر کی نماز کے بعد دیر تک یہ بلب روشن ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہر جگہ یہ پرابلم ہے. یعنی مبالغہ کروں تو ہر جگہ یا ہر معاملے میں پرابلم. خود ہمارے مرکز میں بھی آپ کو ملے گا, ادھر بلب جل رہا ہے, ادھر پنکھا چل رہا ہے, یہ کر دیتے ہیں, یہ عوام بھی کر دیتے ہیں. بعض وقت مینجمنٹ یعنی جو مطلب خادمین ہوتے ہیں, یہ ان کی تربیتیں اور یہ سب بہت بڑا مشکل معاملہ. میں تو بولتا ہی رہتا ہوں, یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ سنتے کم ہیں. جو سنتے ہیں تو یہ اپنے ایزی لیتے ہیں اور سیریس نہیں لیتے. تو جن کی ذمہ داری ہے نا, جن کو اس کام کی تنخواہ دی جاتی ہے کہ تم کو یہ سب دیکھ بھال کرنا ہے, وہ نہیں کرتا تو وہ اپنا کیوں حرام روزی کر رہا ہے اور گناہگار ہو رہا ہے؟ وہ سارا کرے, ورنہ پھر دوسرے کو خدمت کا موقع دے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, چاہے یہاں ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو, مسجد ہو, کارخانہ ہو, ادارہ ہو, کوئی بھی ہو, تو اس میں بہت اندھی چلاتے ہیں لوگ. یہ نہیں چلنی چاہیے. بتیاں بہت جل رہی ہوتی ہیں اور لاکھوں لاکھ روپے بل آ رہا ہوتا ہے, یہ سب ہی قوم کا چندہ ہوتا ہے. اپنے جیب سے بھی فضول ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے اپنے گھر کا بھی گا کے بند کر دو, اسراف پھر گناہگار ہوں گے. بلا ضرورت ایک بھی بندہ نہیں ہے, خالی خالی بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. ہاں ضرورت ہے ایک آدھ بلب روشن رکھا جائے کہ بھائی کوئی اٹھے گا تو پیشاب کے لیے جانا ہے ادھر, تو راستے میں وحشت ہوگی, یا ویسے ہی اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے تو وحشت ہوتی ہے, تو بھلے وہ بلب جلاتے ہیں, کوئی زیرو کا بلب جلاتے ہیں, اس میں بھی گزارا تو بڑا بلب جلا لیں. یعنی ضرورت ہونی چاہیے, بغیر ضرورت ایک بلب بھی کیوں, کہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیے دن کے وقت, اب ہو گیا اندھیرا, اب بلب جلا دیا. اب بلا ضرورت یہ بند کیا تو بھی ظاہر کہ یہ فضول ہے. ضرورت ہونی چاہیے, اور ضرورت بعض اوقات ہوتی ہے بعض اوقات نہیں ہوتی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, سردی ہے اس لیے کھڑکیاں بند کی, اندھیرا ہو گیا, ضرورت پڑی بتی جلا لی, یہ واقعی ضرورت ہے. یا دھول اڑ رہی ہے, ہوا چل رہی ہے, اس لیے کھڑکیاں بند کرو بھائی اور بتی جلاؤ, صحیح ہے. کوئی ضرورت ہو، بلا ضرورت نہیں. یا اے سی چلائے ہوئے تو بالکل کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے، ورنہ کولنگ باہر چلی جائے گی، کوئی دوسرا اسراف کا حکم نہ لگ جائے. ٹھنڈک کے لے کر ٹھنڈک تو ملی نہیں، ٹھنڈک تو باہر فضا میں گھوم رہی ہے. اس لیے جیسی ضرورت، بغیر ضرورت کے جیسے ضرورت ہے سو بلب روشن کر دو، ضرورت نہیں ہے ایک بلب بھی کیوں.
تو یو کے میں گھر بنانے کے تعلق سے میں نے ایک بات دیکھی ہے اور مجھے بتائی بھی گئی ہے کہ وہاں جو گھر بنتے ہیں ڈیزائن ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر سے کھڑکی کھلتی ہو، کیونکہ یہ وہاں پر گھر کے اندر لائٹ سیونگ کا وہاں مزاج ہے. بجلی کو گھر کے اندر میں نے یہ مزاج دیکھا بھی ہے اور ان سے سنا بھی ہے. یہ کھڑکیاں لگاتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی اور دن کی روشنی یہ گھر میں داخل ہو، یہ اندر باہر یہ سارا لگا. یعنی ان کے تقریباً جو کمرے ہوں گے نا اس میں ان کے بنتے ہی ایسے کہ ان کی کہیں نہ کہیں کھڑکی سڑک کی طرف یا گلی کی طرف کھلتی ہے، حتیٰ کہ وہ جو چھت پر جو بالکل ایک کیبن ٹائپ کا کمرہ بناتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ ایک ونڈو بناتے ہیں اوپر سے جو چھت کی طرف کھلتی ہے، اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ روشنی اور ہوا جو ہے نا وہ آر پار ہو. تو یہ میں نے یو کے کے گھروں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے گھروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے میں ان کی عرض کر رہا ہوں، ان سے دیکھا بھی ہے اور ان سے میں نے سنا بھی ہے.
اب کراچی میں جائیں کوئی گھر دیکھا جس میں ونڈو نہیں ہے؟
ہے بابا، لیکن یہ
ہے ایسا گھر آپ نے دیکھا جس میں ونڈو ہی نہیں ہے؟
بابا کھڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، مگر
ہمارے وہاں بھی ہوتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے یو کے کی مثال کیوں دی؟ میرے وطن کی مثال لیں، کھڑکیاں بالکل ہوتی ہیں، دروازے بالکل ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ بند رکھتے ہیں. دھوپ پر مطلب ہم پابندی رکھتے ہیں، فریش ایئر پر داخلے پر پابندی رکھتے ہیں. ڈاکٹر بھی تو دعا کرتا ہے یا اللہ میری روزی میں برکت دے، نہ تازہ ہوا لیں گے نہ دھوپ لیں گے. تو ڈاکٹر نے تو آنا ہی ہے، وہ تو کسی کا بہت پرانا محاورہ ہے کسی زبان میں کہ جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس گھر میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے. تو وہاں بھی بند کر دیتے ہوں گے کھڑکیاں،
وہاں اے سی نہیں ہے نا.
یو کے والے سارے کوئی مطلب ماہر ڈاکٹر تو نہیں ہے جو اور ہوا پر جنہوں نے مطلب ریسرچ کی ہو. فریش ایئر بہت ضروری ہے، میرا بہت ذہن ہے فریش ایئر کا، لیکن یہ صرف میرا ہے، اونلی 1% یہ کہہ سکتا ہوں، باقی آزمائش ہی چل رہی ہوتی ہے. میں نے کھولنا ہے، آپ نے پیچھے جا کے دب کر کے بند کر دینا، میں نے پھر آنا ہے یہ کیوں بند ہے تو کھولا، پھر اس نے آ کے بند کر دینا. یہ ہمارے ابھی ہر جگہ گھر میں کوئی اکا دکا ذہن ہو تو بیچارہ وہ کیا کرے، پھر مجبور ہو جاتا ہے، پھر نہیں کھولے گا، بھلے بند رہے. اب جو ہوگا سب کا ہوگا، اپنا ہوگا. نہیں مطلب ذہن نہیں ہے، بدبو سے بچنے کا ذہن نہیں ہے. بدبو پھر میں بالکل میں احساس ہوں، مجھے بالکل تجربہ ہے. کمرہ تھوڑی دیر بند رہتا ہے نا، کھول کے داخل ہو بدبو ہوتی ہے اس میں. اور ہمیشہ یہ ایک مدنی پھول ہے، اس پر بھی عمل کم ہوتا ہے. دروازہ جب بہت دیر سے بند ہو نا کمرے کا، کھڑکی بھی بند ہو، تو کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کھول کے ہٹ جانا چاہیے کہ اس میں ہوا جو بھی ہے وہ کسی میں ہلکی کسی میں زیادہ زہریلی ہو جاتی ہے. اندر کاربن ڈائی آکسیجن کا داخلہ تو ممنوع ہے نا ہمارے کمروں میں، سارے بند ہیں، تو اس لیے پھر وہ گندی ہوا. پھر ہمارے یہاں اٹیج بات، پہلے جو بات ہوتے تھے یہ باہر ہوتے تھے، اب سونے کے کمرے میں باتھ روم ہے. باتھ روم از یہ کیا بولنا چاہیے، وہ جراثیم کی فیکٹری ہے، پروڈکشن ہوتا ہے وہ جراثیم کا. یہ بالکل اندر ہوئے اور یہ کمرہ بھی بند ہے اور گھنٹوں سے بند ہے یا دو دن سے بند ہے کمرہ. اب آپ آئے پٹ کر کے بولا کھٹ کر کے اندر گئے اور زہر زیادہ ہوتا ٹھک کر کے گرے، ڈاکٹر کا بھلا ہوا نا. تو اس لیے مطلب کھول کر تھوڑا ہٹ جائے اور ہوا بدل دے دیں، یا اگر آپ کر سکتے ہیں تو سانس روک کر، میری کوشش ہوتی ہے سانس روک کر کھڑکی کھولو، دروازہ کھلا کھڑکی کھلی، اب ہوا خالی. ایک دروازہ کھلے تو جلدی ہوا کی ترکیب نہیں بنے گی، دونوں دروازہ نا ایک طرف سے آئے ایک طرف سے جائے. بہتر یہ کہ مشرق مغرب یہ دونوں طرف کھڑکیاں بنی ہوں اور دونوں کھلی ہوں، تو ہوا جو ہے نا یہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف چل رہی ہوتی ہے، تو یہ مشرق کی طرف نہیں مغرب کی طرف چل رہی ہوتی ہے، تو مغرب سے چل کر مشرق کی طرف نکل جائے گی. بلکہ کچھ ہے اس میں بھی فرق ہے,
بیچ میں سے مغرب تھوڑا سا سینٹر میں
مال مغرب ایسا کچھ ہوا چل رہی ہوتی ہے.
کراس وینٹیلیشن واپس اس کو کہتے ہیں,
کراس وینٹیلیشن.
کراس وینٹیلیشن ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مطلب ہوا دونوں طرف سے کھڑکی کھلتی ہے, تو ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ کمرے میں ہوا جو نا وہ ذرا تیزی سے ہم کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو آنے جانے کا راستہ مل رہا ہوتا ہے.
مگر یہ بند کرنے کا رواج زیادہ وہ لیڈیز کا ہوتا ہے, اور لیڈیز میں جینٹس میں سرایت کرتا ہے اس لیے کہ وہ یہ ان کو جھاڑو نکالنی پڑتی ہے. یہ اسی لیے کھڑکیاں بند رکھتی ہیں کہ ہوا آئے گی تو دھول آئے گی.
بیچاری ہوں
کیا یار, مدینے سے کوئی ہوا چلے, وہ چلتی 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 آپ کی کھڑکی کو بند دیکھ کر کہیں اور نکل جائے. کھڑکی کھلی رکھو نا,
اے ساری
اے مدینے کی ہوا دل میرا خوردہ ہے, سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکاتے.
ہو سکتا ہے کتنی بےچاری کھڑی ہوگا کھڑکیاں کھولنے چلی گئی ہوں گی
جی,
ابھی کتنے کھڑی ہوگا کھڑکیاں کھول دیں گے, باپا نے کہا تو مدینے کی ہوا آ رہی ہوگی.
کیوں نہیں آئے گی مدینے کی ہوا بھائی, ہوا مدینے کی رکتی ہے کبھی؟ کسی شہر کی رکتی ہے بھائی؟ یہاں تو پیشنگ ہوئی تھی دو دن کے بعد یہاں طوفان آنے والا ہے. یہ مشینوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی طوفان ابھی 1500 کلومیٹر دور ہے آ رہا ہے, یہ طوفانی ہوائیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں, کچھ بھی پتا نہیں ہے. پھر آخر وہ داخل ہو ہی جاتی ہے نا اپنے جہاں کی پیشنٹ کو, یہ باتوں کا اگر وہ درست ثابت ہوتی ہے آ جاتی ہے ہوا, پھر یہ اٹھا پٹخ شروع کر دیتی ہے. یہ پہلے سے پیشنٹ کو ہی کر دیتے ہیں کہ بھائی ہوشیار, یہ ہوا تو چلتی رہتی ہے. تو کیا مدینے کی ہوا جو ہے یہ ہم غریبوں کے دلوں کو گدگدانے کے لیے تشریف نہیں لائے گی کیا؟ عاشقوں کے لیے وہ صحت کا پیغام نہیں لائیں گے؟ ہم نے جو کھڑکیاں بند کری ہیں اس کا کیا علاج؟ کھڑکیاں کھولو, دروازے کھلے رکھو, کوئی بھی مجبوری نہ ہو, آنے دو میرے آقا کی گلیوں کی ہوا. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل ہے بتا دو, اتنی کیوں سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, چوم کر چلی ہوگی, چوم کر چلی ہوگی سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. آپ بولیں گے یار یہ تو وائزانہ نقطہ بیان ہو رہے ہیں, کوئی سائنسدان انکار کر دے میری بات کا اور پھر بات کریں گے اس سے کہ میں نے جو بات کی اس میں فرق ہو کہ مدینے کی ہوا پاکستان میں نہیں آ سکتی. مدینہ وہ ہے, پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے, یعنی ہم لوگ جو ہے نا مشرق میں ہے نا, مشرق میں نا ہم لوگ, تو اس طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو رہے ہیں. ہاں ہم لوگ سرکار کے قدموں میں, اور جو باب الکعبہ کعبے کا جو دروازہ ہے یہ بھی ہماری طرف کھلتا ہے پاکستان کی طرف. ہم اتنے خوش نصیب پاکستان میں, اتنے خوش نصیب ملک میں رہتے ہیں, مگر لوگ بولتے ہیں پاکستان ہے پاکستان, کیا تم کو اپنے آئینے میں شکل آتی ہے؟ ورنہ جتنے پاکستان میں اولیاء کرام کے بازار آتے ہیں, علماء اتنے, علماء پروڈکشن اتنا, دینی کتابوں کی اشاعت اور چھپائی اتنی, اور ماشاءاللہ مسجدوں کی آبادیاں اتنی, یا پھر بھی بولتے ہو اب ٹھیک ہے دیکھو پانچ انگلیاں سنی ہے, خراب لوگ کہاں نہیں ہوتے, جگہ جگہ ہوتے ہیں, اور میرا وطن اچھا. اپنے کو دیکھو گھر کی بات مطلب باہر نہیں کرتے, اپنے گھر کو کوئی برا نہیں کہتا, تو یار اپنے وطن کو کائے کو برا بلا کہتے ہو کہ میرا وطن پاکستان ایسا ہے پاکستان ایسا ہے پاکستان ایسا ہے؟ نہیں, احتیاط میں یافیت ہے میرا ملک نہیں. واقعی پاکستان برا نہیں ہے, اچھا میں آپ جا کے سروے کر لیں, دنیا میں گھوم لیں, پاکستان سستا ملک ہے, کراچی ان سب شہروں میں شاید سستا ہے, پاکستان کے شہروں میں کراچی سستا ہے. میں نے کچھ اندازہ لگایا, غلط بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے سستی ہوں گی بعض چیزیں مہنگی ہوں گی, لیکن بہرحال میرا وطن میرا وطن, کتنی اسلام کی اس میں آزادی ہے نا, گھوم پھر کر خوب یہ جلوس یہ جشن ولادت, آپ کسی ملک میں سر آزادی سے چہرہ کر کے تو دکھاؤ, بہت مشکل ہے. الحمدللہ پاکستان عاشقان رسول کا ملک ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے مرجائے دل کو جو
شریف کے حساب سے مکہ شریف کے حساب سے مشرق میں نا, اور مکہ مدینہ یہ مغرب میں, تو یوں ہوا تو وہاں سے چلتی ہے, تو یوں کعبے کا طواف کرتے ہوئے سبز گنبد کو جھومتی ہوئی پاکستان کیوں تشریف نہیں لائے گی؟ آپ حساب لگا لیں, سائنسی حساب لگا لیں, اس حساب سے بھی ہوا نے ہمارے دلوں کو گدگدانا ہے. یہ ہمیشہ لگتا نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ہوا تو وہاں سے جھوم کر اس کے جھونکے تو پہنچتے ہی ہوں گے. الحمدللہ صلو علی الحبیب.
بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں وہ اثر ہے, بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں وہ اثر ہے,
صلی اللہ علی محمد. امیر سنت ہیں, ماشاءاللہ پاکستان کے تعلق سے بھی بڑی محبت بھری باتیں ارشاد فرمائی, اور اگر ہم اس کو ریسرچ کے طور پہ دیکھتے ہیں, سرچنگ کرتے ہیں, تو دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جن میں کرائم ریٹ, اسٹریٹ کرائم ریٹ اور دیگر کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے, ان میں بھی پاکستان کا نمبر اتنی جلدی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی بہت سارے اسٹریٹ کرائم, گلی کچوں میں جو کرائم ہو رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کے کئی ملک ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اسٹیٹ کرائم ہے, لیکن پاکستان پھر بھی اللہ کا شکر ہے رہنے کے تعلق سے, اور دیگر جو امیر سنت فرمائے دین و ایمان کے تحفظ کے تعلق سے, مساجد مزارات اولیاء کے تعلق سے, تو یہ ہے. ادھر اب اس پہ ایک سوال میں آپ سے کروں گا تاکہ عام عوام تک بھی ایک میسج پہنچے, کہ یہاں بد طرح رہنا, روزگار کا مسئلہ, کمانے کا مسئلہ, کرنسی کا پرابلم, دو ریٹوں کا پرابلم, تو یوں زندگی کی آسائشیں اور سہولیات وہ نہیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہوتی ہیں, تو اس کے تعلق سے آپ اس حوالے سے کیا کہ واقعی یہاں رہنے سے جو دین, ایمان, اولاد, نسلوں کا تحفظ ہمیں یہاں نظر آتا ہے, یہ اس کی ملک کی خاص خصوصیت, اللہ کا شکر ہے
الحمدللہ.
تو اس میں آپ مطلب کہ کیسے مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ آدمی کس کو اہمیت دے؟
سر دین ایمان یہی اہم ہے, باقی دنیا کے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں, وہ جو دوسرے ملکوں میں صرف پیسہ کمانے جاتے ہیں, تو ایسے ایسے ملک ہیں واقعی جہاں پیسہ ملتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا تاجر نہیں جو زندگی میں کم از کم ایک بار لٹا نہ ہو. آپ بھی جانتے ہیں, لٹے ہوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے, ہمیں مجھے معلوم ہے, ایسا لوٹ لیتے ہیں, ایسا مارتے ہیں, کبھی جان سے مار دیتے ہیں, کبھی شدید مار مارتے ہیں, وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں, بالکل اندھیر نگری چوپٹ رات جس کو بولتے ہیں نا, بعض جگہ ایسے مقامات ایسے ملک ہیں, ان میں پاکستانی ملیں گے آپ کو, وہ جاتے ہیں کماتے ہیں اور لٹتے ہیں بےچارے, پھر بھی کماتے ہیں, چھوڑتے نہیں, کمائی ہے, ویسی کمائی کو کیا کرنا ہے, تو جان اتھیرے میں رکھ کر کما رہا ہے بندہ. دوسرا یہ کہ پھر دین و ایمان کے مسائل, تعلیمی معاملات جو ہیں, بہ بہت خطرناک ہے. اس میں مطلب یہ کہ جو وہاں ہیں حساس ہیں نا, جو یا دعوت اسلامی جیسے سن لیا, مدنی چینل لیا, کوئی ایسی بات نے علماء سے سن لی, تو وہ جب حساس طبیعت ہو جاتی ہے نا ان کی, تو وہ بڑے گھبراتے ہیں کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا. ایسی ایسی باتیں یہ سکھائی جاتی ہیں کہ دین ایمان کے مسئلے ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ بچے کا کیا ہو گیا. اب میں تو مثالیں دیتے ہوں, مجھے تو خوف آ رہا ہے جیسے حالات پیدا ہوئے کہ کہیں اور کوئی مسئلے نہ کھڑے ہو جائے. اس لیے پیسے صرف پیسے کمانے کے لیے جانا جو ہے نا, نظر ثانی کر لیں اس پر. یہاں کے دو لقمے کم کھانا اچھے ہیں اپنے وطن عزیز کے, اس میں بڑا ایمان کے تحفظ کے بڑے اسباب موجود ہیں الحمدللہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
امیر سنت کے یہ چند کلمات کئیوں کے لیے اللہ کرے کہ وہ آئی اوپننگ ثابت ہوں, اللہ کرے اور وہ اس کو محسوس کر کے اپنے متعلق ایک بار پھر غور کریں سنجیدگی کے ساتھ. انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا اس کو کافی سمجھے جو امیر سنت نے چند مدنی پول ارشاد فرمائے. سوال چلائی.
میرا سوال یہ ہے کہ دعا کے بارے میں باپا بھی فرما رہے ہیں. باپا جی سے سوال یہ ہے کہ جب بندہ لیٹتا ہے اس ٹائم پر مغفرت کی دعا مانگتا ہے, بے حساب بخشش کی دعا مانگتا ہے, ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے لیٹے ہوئے ایسے بندہ دعا مانگتا ہے؟
لیتے لیتے زبان سے دعا کرنی ہے تو پاؤں سمیٹنے چاہیے. دعا بھی ذکر ہے نا, اللہ کا ذکر کرنا جو ہے ذکر کرے, تلاوت بھی ذکر ہے. تو ذکر میں جب کچھ پڑھنا ہے, ورد و وظیفہ ذکر کرنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, دعا کرنی ہے, اگر زبان سے تو پاؤں سمٹے ہوئے رکھے, ادب یہی ہے. میں نے ناجائز نہیں کہا, مجھے ناجائز کہا, مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ یہ آیا ناجائز ہے یا کیا. غالباً مکرو لکھا ہے اور شاید مکرو تنزی ہو, ہے نا, مکرو تنزی ناپسندیدہ ہے, گناہ نہیں کہیں گے اس کو, ادب ہی ہے, با ادب با نصیب. اگر کوئی مجبوری ہے پاؤں پھیلا کر رکھنا تو وہ تو پاؤں کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے معذوروں کے لیے. تو جب عذر آتا ہے تو مطلب قانون بدلتا ہے, استثنا پیدا ہو جاتا ہے. جیسے قبرستان میں پاؤں ننگے پاؤں جانا چاہیے, آداب بھی ہیں, جوتے پہن کر قبرستان نہ جایا جائے. لیکن اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا, غالباً پڑھا ہے میں نے یا خود ہی فرمایا کہ اگر قبرستان میں کانٹے ہیں, کانٹوں دار جھاڑیاں, اور اگر جوتے اتار دیتے ہیں تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے, تو پھر یہ بھی حکم دیا جائے گا اپنے پاؤں کو خون آلود کرو, پھر جوتے پہن لو. کہ جہاں عذر ہوتا ہے استثناء موجود ہوتا ہے, جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے, گزشتہ سال ماہ میلاد کی سجاوٹ کا سامان جھنڈے لائٹیں اگر قابل استعمال نہ رہیں تو ان کا کیا کریں جبکہ وہ چندے کے مال سے ہوں؟
اب واقعی اگر قابل استعمال نہیں ہیں تو پھر بکیں گے بھی نہیں, اب یہ کہ کسی ادب کی جگہ رکھ دیں گے, ٹھنڈا کر دیں گے, وہ ٹھنڈا کرنے میں بھی سارے ہی ٹھنڈا کرنے جائیں گے, تو ہو سکتا ہے پانی میں آلودگی ہو. اسی حساب سے کچھ اگر واقعی قابل استعمال,
اگر قابل استعمال نہیں ہے, بعض اوقات جو ناکارہ تارے ہیں وہ بھی بک جاتی ہیں.
اب بکنے جیسے بھی نہ ہوں تو یہ, اگر بکنے جیسے جیسے کاغذ کی چیزیں لگاتے ہیں نا وہ شاید نہ بکے,
تو بکنے والی نہیں ہے,
وائر تو بک جائے,
ادب والی جگہ پر رکھتے ہیں, دفن کرتے ہیں.
یہاں حضور یہ سوال کیا جائے گا کہ اس کے قابل استعمال نہ رہنے کے اسباب پر بھی غور کیا جائے کہ آخر یہ اس سال اگر وہ استعمال کے پوزیشن میں نہیں رہے تو انہیں آپ نے پچھلے سال اتارا کیسے تھا, رکھا کیسے تھا, نکالا کیسے تھا, اس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا اہتمام کیا تھا کہ آتے سال آپ کو کام آتے؟ کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سال لگی ہوئی چیزوں کو اگلے سال کے لیے ہم کوئی تحفظ دے سکیں، کیونکہ جب رکھی مہینہ مہینہ دو دو مہینے تک، اچھا لائٹیں بھی نکالیں گے تو اس کو لپیٹ کر رکھنا، اس کو کس طرح، ایک الیکٹریشین کو بہت آتا ہے، ہمارے عام اسلامی بھائیوں کو اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے لائٹیں اتاری ہیں تو اس کو کس طرح محفوظ کرنا چاہیے کہ اس کے تار شارٹ نہ ہو، اس کے بلب نہ اڑے، یہ سب چیزیں، جھنڈے کیسے رکھنے، پلاسٹک کی تھیلی میں رکھنا ہے یا کس طرح، پھر ان کو مزید کس محفوظ مقام پر رکھنا ہے کہ بارش اور دیگر چیزوں سے آپ ان چیزوں کو بچا سکیں، تو یہ سارے اگر اہتمام ہمارے چراغاں کرنے والے اور جھنڈے لگانے والے یہ سب اگر کر لیں اتارتے وقت، تو امید کرتا ہوں کہ آتے سال یعنی کہ یہ کام آ سکتے ہیں، ان میں شاید بچت ہو سکتی ہے،
برسوں تک کام آ سکتے ہیں، اور جو بڑے پیمانے پر لائٹنگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے
جی
ہوں گے
جی،
بڑے بڑے باکس انہوں نے رکھے ہوں گے، اور بجلی باقاعدہ ان کے الیکٹریشن ہی عام آدمی نہیں کر سکتا،
درست فرمایا،
تو کرتے ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی لائٹنگ جو ہوتی ہے گھریلو اس میں بے ترتیبی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہو، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح جھنڈے جو آپ نے لگائے تو 12 دن تک یہ جھنڈے لوگ دیکھنے میں دلچسپی لیتے ہیں اور خود اپنے کو بھی نظر کو بھاتے ہیں، اس کے بعد اتنی توجہ نہیں رہتی، اس کے باوجود یہ لوگ جو لگاتے ہیں نا بس یہ لگا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہوا سے، بارش سے، دھوپ سے، جو بھی پوزیشن ہوتی ہے سب سمجھ سکتے ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی بیٹیں وغیرہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ کام دکھا دیتی ہوں، ہوا زور سے چلتی ہو تو بالکل ہی ڈنڈے سمیت فضاؤں میں، تو اس لیے مطلب 12 دن ہو گئے باندھے، ایک تو مضبوط، اب یہ جھنڈے جو بنانے والوں کو بھی اللہ پاک توفیق دے، یا تو کوئی یہ حکمت ہے ان کی، بنانے والے اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھنڈا نکل جاتا ہے جلدی، تو یہ جلدی نکلے ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو ڈنڈی تو پھر زیادہ بکے، مطلب اب ایسا مضبوط ہو کہ یہاں سے دو یہ پلاسٹک کا لاک لگا ہوا ہے، یہ اسپیشل جھنڈا ہے، گھریلو جھنڈا ہے سمجھ لو، اسٹائی میں بنا کے ہر سال دیتے ہیں مجھے، پہلے 12 12 دیتے تھے، میں 12 ڈبل 12 اٹھا کے اب کمزوری آتی گئی تو میں سنگل پہ آ گیا ہوں، اللہ کرے ابھی یہ اس سے نیچے نہ جاؤں کہ جھنڈا ہی نہ اٹھا سکوں، تو یہ ادھر سے لاک، اب یہ اونچے نہیں جائے گا، یہ پھول مضبوطی کے ساتھ اور وہ لاک کیا ادھر سے بھی لاک کے ویسے جھنڈا اور مضبوط، اس طرح مطلب اگر یہ بنائیں گے نا تو دیر پاؤں گے، ورنہ پھر یہ کیا ہے یہ کمرشل جو ہے یہ بس شاید اللہ عالم اس لیے اس طرح بناتے ہوں کہ جلدی جلدی بکیں زیادہ، اچھا بنائیں یا تو یوں کم از کم یہ کہ مختلف کیٹیگری کے رکھیں کہ بھئی یہ اس طرح دیکھو یہاں لاک ہے، یہ وہ یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے اگر کرنے والا چاہے تو، پلاسٹک کا لوگ یہ سب تیار آتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، وہ پلاسٹک کا لوگ لگا ہوا مل جاتا ہوگا ظاہر ہے، تو اس طرح کا لوک لگا لیں،
ذرا دکھا دیں کیمرہ مین تھوڑا اس کو آن ایئر کرتے ہیں پلیز،
یہ دو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے
جی، وائر لگتا ہے
نیچے
ٹائی کے لیے
اوپر، ٹائٹ ہے بالکل، یہ اوپر نیچے نہیں جائے گا انشاءاللہ، بڑی مشکل سے کھینچیں گے تو وہ یوں چلانے میں نہیں جاتا اوپر، ورنہ پھر یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو نیچے اتر آتے ہیں، ادھر سے آدھا نکل جائے گا، ادھر آدھا نکل جائے گا تو آدمی بور ہو کر رکھ دے گا، تو یہ کہ یہ گھر میں کر سکتے آپ، چلو لوک نہیں آپ کو ملتا تو سوئی دھاگا تو کس گھر میں نہیں ہوتا ہوگا، آپ تھوڑا زحمت فرمائیں سوئی دھاگے سے اس کو لپیٹ کر تھوڑا دونوں طرف سی لیں گے نا تب بھی انشاءاللہ یہ لوک ہو جائے گا، ٹائی کلپ، کلپ اونلی کلپ ٹائی، ہاں اچھا بھائی یہ ٹائی کلپ بتا رہے اس کو ٹائی کلپ کہتے ہیں، تو اس طرح یہ مل جاتا ہوگا بازار میں تو یہ لے لیا جائے، یہ جھنڈے والے اگر سن رہے ہوں ان کے بھی ہو سکتا ہے آئیڈیا نہ ہو تو یہ اس طرح کی کیٹیگری کر لیں، ٹائی کلپ کوئی 150 روپے کا تھوڑی آتا ہوگا، ہاں بالکل 5 روپے میں سے بھی کئی آ جاتے ہوں،
پانچ میں دو آتے ہیں، ڈھائی روپے کا ایک ہے، ڈھائی روپے جھنڈے پر قیمت بڑھ جائے گی آپ کے، اور یہ لگانے کا آٹھ آنے آپ لے لیں تین روپے لے لیں اور کیا بڑھا کر، ادھر بھی دیکھو یہ لگا ہوا ہے، یہ سب مل جاتا ہے، یہ اس کو کیا بولیں گے،
کیپ ہی کہتے ہیں اس کو،
کیپ،
کیپ،
یہ کیپ، یہ کیپ لگا لیں، پھول نہیں لگانا، دونوں طرف کیپ لگا لیں تاکہ جھنڈا محفوظ رہے، اس کا ادب بھی ہو، اگر زمین پر تشریف لاتا ہے تو واقعی مزہ نہیں آتا، یہ ایک تو جشن ولادت کی نسبت تو ہائی ہے اس کو، تو یوں یہ برکت والا اور ادب والا ہو ہی گیا، مزید اس میں تین مزارات مقدس مزارات کی نسبت ہیں، تو یوں اس کا ادب تو ہر حال میں کرنا ہی چاہیے، تو بارہ تیرہویں رات گزار کر یا تیرہویں رات میں ممکن ہو تو اس کو اتار کے آپ گڈیاں کر کے جو بھی ترکیب ہے یہ گول اس کو لپیٹ کے ازمال کے رکھ دیں تو آئندہ بالکل فریش آپ کو ملے گا آئندہ سر انشاءاللہ، مطلب اس طرح آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ایک چیز کی بھی حفاظت ہوگی، یہ کرنا ہے، چندے سے جو بناتے نا لگاتے ہیں ان کو یہ زیادہ کرنا ہے
انشاءاللہ آپ کے مدد
قوم کے پیسے اپنے پلے سے، یعنی اس نے اپنے پلے سے لیا اس کو یہ کرنا ہے، اور قوم کے چندے سے لیا اس کو مطلب خاص کر کے کرنا ہے، کسی ہے پیسے یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہے تو آدمی کر لے گا یار میرے پیسے، قوم کا پھر چندہ کر لیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے،
یہ کریں ماشاءاللہ، اب تو آپ کے یہ جو اللہ کی رحمت ہے کہ اب تو کم و بیش یہی مدنی جب پر جھنڈا مدنی پرچم تقریباً جشن ولادت میں جلوس میلاد میں عاشقان رسول کے ہاتھوں میں یہ ماشاءاللہ یہ تین جو مقدس مزارات کے جو ہیں یہ ہوتے ہیں پر ہاتھ میں، تو امیر سنت کے ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا مزید آپ کو ثواب ملے گا اور جگہ جگہ یہی پرچم نظر آئے تھے
انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت دے کوڑوں سوال ہے کہ اسی سنیا ہے کہ نماز دے انتظار دے وچ انگلیاں چ انگلیاں پا کے بہنا منع ہے، اگر اے منع ہے تے اے دے منع ہون دی کی وجہ ہے، برائے کرم جواب اے دا سانو دے دو.
یہ انگلیاں پاک کر یعنی کینچی بنا کر جو بیٹھتے ہیں انگلیوں میں کینچی، اس کو تشبیک جو ہے یہ نماز میں اور انتظار نماز اور لوازمات نماز میں مکروہ تحریمی ہے. لوازمات نماز میں مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو یوں انگلیاں آپس میں یہ ڈال دینا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال دینا، اس کو یہ تشبیک کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں انگلیوں کی قینچی بنانا. تو یہ نماز میں یا طواب نماز میں مسجد کے لیے آنے میں یا مطلب یہ کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ دو مثالیں دی، اور بھی طواب نماز ہو سکتے ہیں تو ان میں یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ایک تعداد ہے جو شاید یوں کرتی ہوگی، اس لیے کہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں غفلت میں ہوں تو نہ سن رہے ہو میری بات، تو یہ نماز کے انتظار میں ہو تب تو گناہگار ہوں گے بیٹھے تو، یا مسجد میں آ رہے ہیں نماز کے لیے تب بھی یہ کرنا کر کے گناہگار ہوں گے. اچھا، اور اس کے علاوہ ویسے جیسے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، جماعت ہو چکی عشاء کی، فجر کو بڑی دیر ہے، پھر بھی اگر کوئی فجر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوگا، ورنہ جنرلی ویسے ہی سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہ مکروہ تنزیہ، ویسے گھر میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے ڈال کے انگلیاں تو یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ، اچھا یہ بھی نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے تحت کوئی بوجھ اٹھانا ہے یا کچھ وجہ اس کی تو یوں کیا ہے تو پھر مباح، مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. یہی مسئلہ انگلیاں چٹکانے کا یوں کرتے ہیں نا، تو اس کا بھی یہی ہے جیسا یہ اس کا ہے، دونوں کے سیم مسائل ہیں.
اچھا اب یہ کہ اس کی حکمت، نماز میں تشبیہ کے مکروہ ہونے کی علماء کرام نے چند حکمتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک، یہ شیطان کی طرف سے، یہ انگلیوں میں کینچی ڈالنا یہ شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، بتایا آپ کو. اس سے نیند آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ نیند چڑھے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے. جب ایسی کیفیت نیند میں پائی جائے، یہ پھر مختلف کیفیات ہیں نیند کی کہ کس میں وضو ٹوٹے گا کس میں نہیں ٹوٹے گا، پھر یہ اس کی تفصیلات ہیں. نمبر تین، یہ خشوع کے منافی ہے، نماز میں وہ دل جمے گا نہیں، خشوع کا یہ الٹ ہے. نمبر چار، یہ ایک قسم کا کھیل اور ابس یعنی بیکار فضول کام ہے. حوالہ عمدۃ القاری مرقۃ المفاتیح مرآۃ المناجیح، یعنی یہ آپ کو میں نے چار باتیں یہ بتائیں، ان حوالہ آپ کو پیش کیا. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب وضو کرے تو اچھا وضو کرے پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نماز میں ہے. اچھا، تو اس کی مطلب ہے کہ پھر مسجد کے ارادے سے نکلے، ٹھیک ہے نا. تو مرآۃ المناجی میں اس کی شرح یہ ہے، سنت یہی ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد کو جائے، یہ سنت ہے. پھر اچھا، بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھتا ہوا جائے. اچھا، اب وہ دوسرے نمبر پہ تو انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے کیونکہ وہ نماز میں، اس کے تحت لکھا ہے، یعنی یہ شخص حکمن نماز میں ہے، گویا کہ جیسا کہ نماز میں ہے، اسی لیے اس حالت میں نماز کا ثواب پا رہا ہے، اور نماز میں تو یہ کام منع ہے نہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، کیونکہ یہ قسم کا کھیل اور ابس یعنی بیکار ہے، فضول ہے، اس لیے اب بھی یہ نہ کرے. یہ ایسا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف نماز ہے، لہذا باوضو کرو اور اس میں دنیاوی کام مت کرو. لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز کے سارے ممنوعات اس وقت منع ہو جائیں. خارج نماز کبھی کبھی یہ کام کر لینا جائز، ہمیشہ کرنا بہتر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے انگلیوں میں تشبیہ فرمائی ہے. تو میں نے بتانے کے لیے میں ڈر رہا تھا، ابھی مجھے دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی. میں یہ انگلیوں میں کینچی ڈالنا اس کو کہتے ہیں. میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے یہ خوف بیٹھا رہتا ہے بعض اوقات کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ دیکھو یہ بول رہا ہے کہ اس طرح مت کرو اور یہ خود کر رہا ہے، اس ڈر سے میں ڈالتے ہوئے ڈرتا ہوں. تو چلو، اب میں نے سرکار نے سمجھانے کے لیے یہ کیا تو میں کیا ہوں گے، یہ سمجھانے کے لیے بتا.
یہ آپ نے بہت اچھا کیا حضور سمجھانے کے لیے، جو کیا نا
یہ کینچی ڈالنا تشبیہ، یہ کیفیت تشبیہ کی.
ابھی ہو یہ رہا تھا کہ جب آپ بیان فرما رہے تھے نا، تو ہمارے اسی فیضان مدینہ میں ایک شخص کو میں نے، میرے پاس جو اسے ہم مناظر ہیں نا، اس میں ہر وہ مناظر بھی ہوتے ہیں جو آنر نہیں ہو رہے ہوتے نا، تو ہمارے کیمرہ مین نے اس کو مطلب کہ بتایا، آپ اہلا کا بھی بیان کریں مگر ایک شخص یوں انگلیاں ڈالے بیٹھے ہوئے سن بھی رہے وہ، لیکن آپ نے تھوڑی دیر وہ کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ ہو، میں کہتا ہو رہا ہوں تو وہ یہی منظر میں ادھر کیمرے میں دیکھتا ہوں. ہمارا کوئی کیمرہ مین گیا کیمرہ میں جا کر اس کا تھوڑا سا یوں کہے گا یوں کھول دو،
اس کی ریل چڑھا دیا کہ
نہیں، وہ مطلب
اس خاندان اس کو بولے گا کہ یار تو جاتا گئے کوئی
نہیں، آنر کیا ہے
بیٹھے بیٹھے تیرے کو ہوش ہی نہیں ہوتا،
ہم نے آنر کیا ہی نہیں ہے، یہ
نہیں کیا نا،
نہیں آنر نہیں کیا میں، لیکن میں دوسرے اس میں دیکھ رہا تھا اسکرین پر، مجھے آنر نہیں ہوئی ہے.
ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ نہ آئے، اس کو کوئی علامت نہ آئے، خالی ایک دم اتنے بڑے وہ انداز کر کے یوں کیے ہوئے ہاتھ دکھا دیے جائیں اس کی رسوائی نہ ہو نا.
نہیں، ہم نے ہاتھ دکھانے کے بجائے ہم نے کہا جتنی دیر وہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا تو اپنے اس کی انگلی نکالے نہ دے ہوئے، شارٹ کے لیے کیوں ہاتھ بنا کر ہوئے رکھے، تو کیمرہ پہ نہ جا کر اس کے ہاتھ کھول دیے. اچھا، اب کھول دیں تو اب اس کو سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، تو میں دیکھ رہا تھا
کھول دیے الحمدللہ.
تو میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ جیسا آپ ابھی اچھا جیسے ان کی انگلیاں کھلی نا تو یہ شاید ذہنی طور پر آپ کی باتیں سننے کی پوزیشن میں آ گئے ہوں گے, اور جیسے ہی وہ یو کرنے لگے نا پھر یوں ہو گئے. آپ مجھے یہ میں دوسری اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں لیکن ٹھیک ہے. وہ آپ نے جو انگلیاں ڈال کے بتایا نا تو یہ شاید اب زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا.
کیونکہ جی
ہاں یہ اچھا ہوگا.
اب جو جس کی انگلیوں کی عادت ہے نا وہ یوں کر سکتے ہیں, جیسے یہ یہ تو اس کے تم آپ نے مسائل سنے, یہ نہیں کرنا ہے یوں کر لیں بیٹھے نا جب کبھی ڈال لیں گے تو پھر یوں نکال لیں یوں کر لیں پھر ڈال لیں پھر نکال لیں اور یوں کر دیں تو اس طرح انشاءاللہ الکریم عادت بن جائے گی. یہ منع نہیں ہے کیونکہ یہ انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالی اوپر نیچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دیکھو یہ اہل علم کو کبھی دیکھ لو توجہ نہیں ہوتی ہو جاتا ایسا, تو ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی. توجہ انسان توجہ نہیں ہوتی کر دیتے, کبھی مسئلہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ بھی ہوتا ہے ہر عالم ہر مسئلہ نہیں جانتا, توجہ پڑا ہوتا ہے بھول جاتا ہے انسان ہے نسیان ہو جاتا ہے. والانسان مرکب من الخطائے والنسیان, ہم جیسا انسان جو ہے وہ خطا و بھول کا مرکب ہے. سمجھو کہ ہم لوگ مطلب یعنی کہ خطائے بھولوں سے مل کر اور مٹی اور سب ہمارے میں شامل ہو گئی جیسے, تو اس طرح ہماری خطائیں ایسی اندر داخل ہو گئی ہیں. تو یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے میں نے اس لیے ہم جیسے انسانوں کا کہا کہ نبی کی شان جن کو اللہ محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز میں عام طور پہ لوگ نہیں کرتے سرا, یہ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں,
خطبے میں
کر رہے ہوتے ہیں,
خطبے میں حضور ہوتا ہے بعضوں کا. جیسے جمعے میں بیان سننے کے لیے جب آتے ہیں تو جیسے بیان ہو رہا جمعے کا تو عموماً دیکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ یا بعض اوقات خطبے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے خطبے کی سے پہلے, تو اس میں بھی میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے بعضوں کا سامنے بیٹھے ہوئے کو.
میرے لیے آزمائش ہوتی ہے یار, اب میں تو بچاتا ہوں نظر سے بات ہے کہ اب میں خطبہ دے رہا ہوں, اب میرے پاس اوپر ان من 3.5 چھانٹی کر کے لائے جاتے ہیں اسلامی بھائی خاص خاص بےچارے بھائی, ان میں بھی بعض یوں کر کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کینچیاں بنا کے. اب نماز جمعے کے انتظار میں تو بیٹھے ہوتے ہیں, خطبے کے دوران بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں کروں کیا, اب میرے کو فرض پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے, سنتیں اپنے کے یہی پڑھتا ہوں مکتب میں, سلام صلاۃ وسلام بھی عام طور پہ میں پڑھ کے ہی جاتا ہوں, دعا وغیرہ سب میں اندر اپنے کمرے میں. تو یہ تو پھر اب میرا ذن غالب بھی آ جاتا ہے کہ میں تو سمجھاؤں گا تو یہ مان تو جائے گا. اب یوں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تو یہ گناہ میں بیٹھا ہوا ہے, گناہ کر رہا ہے اس وقت. اب اس کو روکنا واجب ہو جائے گا مجھ پر کہ مجھے میرا ذن غالب ہے نا کہ اب جو میری محبت میں اتنی مشکل سے اوپر پہنچا اور میری بات کا انکار کر دے تو دلیل کہاں سے لائے گا. تو خیر تو اب میں کروں کیا, میں آزمائش میں آ جاتا ہوں. پھر میں ایک آدھ اسلام بھائی ہے میری ترکیب کا اس طرح کا, تو میں کوئی نشان وغیرہ رکھ کر کہ بھائی اس طرح کا اسلام بھائی ہے وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا آپ سمجھا دینا, تو وہ بےچارے سمجھا دیتے ہیں. یوں مطلب کہ یار اپنے سے واجب سر سے اتر جائے. اسی طرح جو بھی گناہ کر رہا ہے کوئی ہمارا ذن غالب ہے خیال جم جائے کہ یہ سمجھائیں گے یہ مان جائے گا, تب تو ہم پر واجب ہے کہ ہم مطلب ہے نا کہ اس کو سمجھائیں گناہ سے بچائیں. لیکن یار ہم دوسرے مستحبات تو بہت کرتے ہیں, ایسے ایسی نیکیاں بہت کرتے ہیں جو نہ کریں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ایسی نیکی سے شیطان ہم کو روک لیتا ہے جو نہ کریں تو ہمارا نقصان ہے آخرت کا. کوئی اگر یہ سب حقیقت میں مبلغ بن جانا ہے, ہم لوگ میرے رسمی مبلغ سمجھے حقیقت میں مبلغ بن جانا کہ بس وہ جو غلط نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد السلام علیکم کہہ کے بیٹھ جائے کہ بھائی پاؤں یوں رکھنے ہیں تو ہاتھ یوں رکھنے ہیں, تو یہ مت اگر یہ سب سمجھانا شروع کر دینا تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے دکھ مسلمانوں کے دور ہو جائے, امت کی بڑی اصلاح ہو جائے. یعنی بھاری اکثریت نماز غلط پڑھ رہی ہوتی ہے اور ہم لوگوں میں سے شاذ و نادر کوئی سمجھاتا ہوگا. اچھا اب جو سمجھاتا ہے اس کو سمجھانا نہیں آتا ہوگا, لڑائی بھی کر دیتا ہوگا. تمہاری عمر 60 سال کی ہوگی ابھی تک سجدہ کرنا نہیں آتا,
देखो सजदा यूं होता है, तो वो कभी भी नहीं समझेगा। हसनैन करीमैन का वाकया मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, बड़ा प्यारा वाकया कि एक बार देखा एक बुजुर्ग वुजू में कुछ गलतियां कर रहे थे और ये शहजादे अभी उम्रें इनकी इतनी नहीं थी, लड़कपन था, तो इन शहजादों ने देख लिया, दोनों नवासा रसूल इन जैसे उलमा कैसे मिलेंगे, तो इन नवासा के अब बुजुर्ग हैं ये, को समझाना भी है उम्र रसीदा है, तो इन बुजुर्ग दोनों शहजादों ने अर्ज किया कि आप यानी वजू से उफारे हुए कि हम आपको अपना अपना वजू दिखाते हैं, आप मेहरबानी करके हमारे दरमियान ये मतलब यानी कि फैसला करें कि दोनों में से कौन अच्छे तरीके पर वजू करता है। शहजादों ने वजू शुरू किया और ये बुजुर्ग होते हैं ये दोनों के वजू का ईमान अफरोज मंजर जो है देखते रहे और थे समझदार, उस दौर के मुसलमान समझदार बहुत होते थे, तो ये के समझ गए कि ये शहजादे अपना वजू चेक नहीं करवा रहे, मेरा वजू जो है ना उसकी गलतियां बता रहे, तो यूं उनकी वो तो इस्लाह की तरकीब फरमाई। कुर्बान क्या नेकी की दावत का हसीन अंदाज, हमें आता भी तो नहीं है ना, मुसीबत ही है, तो जिसको आता है कि हाँ भैया लड़ेगा नहीं, क्योंकि अगला बाजू का आपको नहीं होगा कि मान जाएगा और ये अड़ी कर जाएगा, तो फिर झगड़ा नहीं करता, फिर अगर वाकई ऐसा लगता है कि नहीं समझे फिर आदमी आगे पीछे हो जाए, ये भी नहीं कि अच्छा अच्छा आप जो करते हैं सही है सही है, चल चल चल, ये नहीं सही नहीं कहना, गलत को गलत को गलत ही कहा जाएगा तो ठीक, आप बुरा मानते हैं तो माफ फरमा दें, लेकिन मैंने जो उलमा से सीखा है वो अर्ज करने की कोशिश की, यूं करके आदमी अगर उलमा से सीखा है तो, या मैंने किताब में पढ़ा है या मदनी मुजाकरे में सुना है, यानी इस तरह का कहकर आदमी सच्ची बात करके जाए, बुरी ये नहीं कि वो एक गुना से रोकने गए तो आप खुद बड़े गुना में पड़ गए झूठ बोल के, ये बहुत नाजुक मौका होता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, बाद में झूठी तारीफ भी करते हैं, आपको तो माशाल्लाह इबादत का बड़ा शौक है, दीन का बड़ा दर्द है, सुभान अल्लाह इतनी माशाल्लाह अच्छी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा यूं अगर आपको अच्छी नहीं लगी या दीन का दर्द आपको नहीं पता तो ये मस्के नहीं लगाने के, मुझे टू द पॉइंट बात करनी है कि ऐसा ना हो कि आप झूठ बोलकर कई गुना में पड़ जाए, ये भी हमारे यहाँ होता है, पैसे निकलवाते हैं तो चंदा भले चंदा दीन के लिए कर रहे हैं उसको भी मस्केबाजुगत ऐसे लगाते हैं जो झूठ में पड़ जाते हैं, खुशामत झूठी खुशामत भी बाजुगत हो रही होती होगी, ये सब नहीं करना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद,
मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये।